بالقرآن فإنه ماحل مصدق وشافع مشفع من جعله أمامه ساقه إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے بھائی اور بہنوں، انسان ضروریات زندگی کے بارے میں جتنا علم رکھتا ہے، کائنات میں کسی کو اتنا علم اس کے علاوہ حاصل نہیں ہے. لیکن اسی وقت اتنے بڑے تعجب کی بات ہے کہ مقصد زندگی کے بارے میں یہ بالکل جاہل ہے. ضروریات زندگی کیسے پوری ہوں، اس میں ہواؤں میں اڑ گیا، سمندروں میں اتر گیا، زمین کا سینہ چیر دیا، خلاؤں میں جا اترا، آنکھوں کے سامنے ہے. لیکن اسی وقت جب یہ اتنے کچھ یہ کارنامے انجام دے رہا ہے، ٹھیک اسی وقت یہ اپنے مقصد زندگی کے بارے میں بالکل جاہل ہے. اسے کچھ پتہ نہیں بطور انسان کے کہ میرا خالق کون ہے اور اس نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے. اس سوال کا جواب انسانی علم اور انسانی صحیفوں میں ہے کوئی نہیں. اس لیے قرآن اس کو یوں بیان کرتا ہے، ہم بھائی ان بچوں کو یہاں سے اٹھا لیجیے، ڈسٹرب کر، یہ کن کے بچے ہیں؟ چلو یوسف علی کو لے جاؤ، یہ کرسی اٹھا دو، یہاں یہ کرسی میں اٹھا دو، چلو بچے یہ کرسی اٹھا دو یہاں سے. مختار اے کرسی بھی لا دو. تو یہ دو بڑی متضاد چیزیں ہیں. ضروریات میں ایسا علم کے کوئی کسی رکھتا ہی نہیں، اور مقصد میں ایسا غافل کے کچھ پتہ ہی نہیں. جس کو قرآن ہم سے یوں پوچھتا ہے، ام خلقوا من غیر شیء، اے میرے بندو مجھے بتاؤ تم اپنے آپ پیدا ہو گئے ہو؟ جواب نفی میں ہے، کوئی چیز خود نہیں پیدا ہوتی. پھر دوسرا سوال قرآن اٹھاتا، ام ہم الخالقون، کیا تم اپنے خالق خود ہو؟ اس کا جواب بھی نفی میں ہے، ہم اپنے خالق کیسے ہو سکتے؟ تیسرا سوال، ام خلق السماوات والارض، زمین آسمان تم نے بنائے ہیں؟ یہ بھی سامنے ہے، ہم تو تنکا نہیں بنا سکتے، ایک بال نہیں بنا سکتے، ایک ڈھیلا نہیں بنا سکتے، کائنات کہاں سے بنا سکتے ہیں؟ تو جب ان تینوں جگہ پر نفی ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسی سوال میں سے ایک سوال اٹھاتا ہے، پھر پتا تو کرو کہ تمہیں بنایا کس نے ہے اور کس مقصد کے لیے تمہیں بنایا ہے. تمہارا خالق ہے کون اور اس کے بنانے کا سبب کیا ہے؟ تو یہاں کر انسان اگر اپنے علم سے ڈھونڈنا شروع کرے تو وہ بے بس ہو جاتا. نہرو کی میں ڈائری پڑھ رہا تھا، کامیاب سیاستدان، 18-19 برس وزیر اعظم رہ کر حکومت کی، تو لکھتا ہے کہ میں سیاست دان ہوں، سیاست کے جھمیلوں سے بہت کم فرصت ملتی ہے، جب کبھی ملتی ہے تو سوچتا ہوں میری زندگی کا مقصد کیا ہے. جو کچھ کر رہا ہوں یہ یقیناً میری زندگی کا مقصد نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی مقصد ہے تو مجھے اس کا پتہ کوئی نہیں. یہ دنیا کے لحاظ سے کامیاب ترین انسان کی خود نوشت ہے کہ یہاں آ کر انسانی علم، مرد عورت چھوٹے بڑے، وہ آ کر خاموش ہو جاتے ہیں. کس نے بنایا؟ پتہ کوئی نہیں. کیوں بنایا؟ پتہ کوئی نہیں. اس عقدے کو آ کے میرے بھائیوں کھولا ہے قرآن پاک نے اور آسمانی علم نے، کہ اس سوال کا جواب اللہ ہی دے سکتا تھا. اس لیے فلاسفہ، منطقی لوگ اتنے گمراہ ہوئے عقلی طور پر کہ وہ ان گتھیوں کو عقل سے سلجھانے میں لگے، عقل اتنی چھوٹی ہے کہ اس کو سلجھا نہ سکی اور الجھ گیا۔ تو یہاں علم وحی صحیح راہبر ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں، منزل کیا ہے، جانا کہاں ہے۔ تو قرآن وہ ابدی پیغام ہے اور ان ابدی حقائق پر مشتمل ہے جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے رب کے بول پورے ہو چکے ہیں سچائی میں بھی عدل میں بھی۔ لا تبدیل لکلماتہ، لا مبدل لکلماتہ، اب کوئی نہیں جو اللہ کے کلام کو بدل دے، اس کی سنت، اس کے علم کو بدل دے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو ابدی پیغام اور ناقابل تبدیل پیغام اور ابدی حقائق پر مشتمل پیغام، یہ زندگی کے راز کھولتا ہے، خالق کائنات کا پتہ بتاتا ہے، دنیا میں آنے کی وجہ بتاتا ہے، موت کا، موت کے 200 جواب ہیں سائنس کی کتابوں میں، موت کسے کہتے ہیں، اس کے 200 جواب ہیں، اور 200 جواب ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ ایک بھی ٹھیک کوئی نہیں۔ آدمی کیوں مر جاتا ہے، کیسے مر جاتا ہے، 10 سال میں سارا جسم تبدیل ہو جاتا ہے، اگر خلیوں کے مرنے سے مرنا ہوتا تو 10 سال کے بعد سارے خلیے تبدیل ہو گئے، اسی وقت ہی کوئی ٹھاپا ہو جاتا، کوئی بڑھاپے میں جا رہا، کوئی جوانی میں جا رہا، کوئی بچپن میں جا رہا، کوئی پیدا ہوتے ہی جا رہا، کوئی موت مانگتا ہے وہ کنی کتراتی ہے، کوئی زندگی مانگتا اس کو آ کے دبوچتی ہے۔ یہ دائیں بائیں روز اس کا ہم بے رحم رقص دیکھتے ہیں، اور کوئی بھی اس کے ہاتھوں سے بچتا ہوا نظر نہیں آتا جس کو وہ دبوچتی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں محاورہ ہے، میں مرتے مرتے بچا، تو میں کہا کرتا ہوں بچتے بچتے مر ہی جائیں گے، اور موت تو جب وار کرتے ہیں تو وہ اس سے بچا کوئی نہیں کرتا، اس نے وار کیا ہی نہیں ہوتا تو ہمیں نظر آتا ہو مر رہا تھا، بچ گیا، موت آئی ہی نہیں تھی۔ جب وہ آتی ہے تو ڈاکٹروں کی طب فیل ہو جاتی ہے، حکیموں کے فلسفے فیل ہو جاتے ہیں، اور بادشاہوں کی فصیلیں ٹوٹ جاتی ہیں، اور تدبیر کرنے والا چارہ گروں کی سب چارہ گریاں وہ منتشر و درہم برہم ہو جاتی ہیں۔ یہاں صرف اللہ ہے جس کی ذات کو بقا ہے، کل من علیہا فان، باقی سب کو موت کا پیالہ پینا ہے۔ اللہ اگر کسی کو بچاتا تو اپنے محبوب کو بچاتا، ان کو بھی کہہ دیا عشم عشی تھا، آپ پر پابندی تو کوئی نہیں کہ آپ کو ہم 63 سال میں اٹھا لیں، آپ کے لیے آزادی ہے، جب تک آپ زندہ رہنا چاہیں ہماری طرف سے آپ کو اختیار ہے، لیکن فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، موت کا پیالہ آپ کو بھی پینا ہی پڑے گا۔ اس سے صرف اللہ ہے جو مبرہ ہے، جو اس سے پاک ہے، باقی عرش کی چھت کے نیچے جب اللہ تعالیٰ قیامت کا سور پھونکے گا، مرتے مرتے انسان مر گئے، جنات مر گئے، فرشتے مر گئے، جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل مر جاؤ، میکائیل مر جاؤ، تو اللہ تعالیٰ کا عرش کانپ کر کہے گا یا اللہ ان کو تو بچا لیں، ایموت جبریل و میکائیل، کیا یہ دونوں بھی مر جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت، فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش، میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے، کوئی نہیں بچ سکتا۔ پھر جبریل بھی مر گیا، میکائیل بھی مر گیا، پھر اسرافیل مر جائے گا، پھر ملک الموت کو اللہ تعالیٰ کہے گا موت مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے، ساری مخلوق کو مار کے پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا من کان لی شریکاً فلیأتہ، کوئی میرا شریک ہے تو اب سامنے آؤ، پھر دوبارہ کہے گا من کان لی شریکاً فلیأتہ، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ، پھر سے دوبارہ کہے گا من کان لی شریکاً فلیأتہ، کوئی ہے تو سامنے آؤ، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا این الملوک، کہاں ہیں بادشاہ، این الجبارون، این المتکبرون، وہ ظالم، وہ متکبر، وہ کہاں چلے گئے، آتے کیوں نہیں، ہیں کیوں نہیں، سامنے کیوں نہیں، خود ہی تو مٹا دی، اب کون سامنے آئے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کون ہے بادشاہ، جواب ہی کوئی نہیں دے سکتا، پھر اللہ خود جواب دے گا للہ الواحد القہار، آج خود اللہ تنے تنہا بادشاہ ہے، آج اسی کا راج ہے، آج بھی، کل بھی، ماضی میں بھی، حال میں بھی، مستقبل میں بھی، آئندہ آنے والے ہر دور میں اور ابدی زندگی میں بھی، اقتدار کی باغیں صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور کوئی اس کی اس ذات میں صفت میں شریک کوئی نہیں۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، ہم تو جاہل تھے، پتہ ہی نہیں تھا بنایا کس نے، کیوں بنایا، موت کیا ہے کیا نہیں، اس سارے ان رازوں سے قرآن نے پردہ اٹھایا کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، اولم ير الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا. کچھ نہ تھا نہ زمین نہ آسمان, یہ آیت بتلاتی ہے کہ کچھ نہ تھا اور اللہ کب تھا, هو الاول والآخر, اللہ شروع سے تھا, ایسا شروع کے ابتدا کوئی نہیں, اللہ آخر تک رہے گا, ایسا آخر کے انتہا کوئی نہیں. پھر ہمارے بارے میں قرآن بولا, هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, تم کچھ بھی نہ تھے, تمہیں وہ دن یاد نہیں جب تم کچھ نہ تھے, کسی شکل میں نہیں تھے, عدم تھا, عدم نفی نہ ہونا تھا. پھر کیا ہوا, اگر اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو بنانے کا ارادہ کیا تو زمین بشائی والارض فرشناها, آسمان بلند کیا, والسماء رفعها, پھر زمین سے پانی نکالا, اخرج منها ماءها, پھر چارا و مرعاها, پھر پہاڑ والجبال ارساها, پھر سمندر بنائے, هو الذي سخر البحر, پھر مچھلیاں بنائی, لتأكلوا منه لحما طريا, صدف میں موتی بنائے, وتستخرجوا منه حلية تلبسونها, پھر موجوں کو گرفت میں رکھا تھا کہ ہماری کشتیاں چھوٹے چھوٹے جہاز وہ کراچی سے چلیں اور جدہ پہنچیں, اور کراچی سے چلیں افریقہ اور امریکہ اور یورپ کے ساحلوں تک جا کر لنگر انداز ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے لگام, موجوں کی لگاموں کو قابو کر لیا. هو الذي سخر البحر, ہم نے سمندروں کو روک لیا اور مسخر کر دیا, اور تمہاری کشتیوں کو چلنے کی اجازت دے دی. وتر الفلک مواخر فیہ, تم دیکھتے نہیں جب تمہاری کشتیاں چلتی ہیں پانی کو چیرتی ہوئی, اس کے سینے کو پھاڑتی ہوئی, جب وہ چلتی ہیں تو تمہیں پتہ نہیں چلتا کہ کوئی ہے طاقتور ذات جو اتنے بڑے پانی کو تمہاری چھوٹی سی کشتی کے آگے بے بس کر کے چل رہا ہے, حالانکہ پانی کی ایک موج ہمالیہ تک کو غرق کر سکتی ہے. دنیا میں 71% تو پانی ہے سمندر کا, اور 29% زمین ہے خشک. 71% اور 29% میں کیا نسبت بنتی ہے, ایک موج اٹھ جائے اور اللہ اس کو قابو نہ کرے, ایک موج سارا جگ ڈبونے کے لیے کافی ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے علم آیا کہ یہ سب کا خالق اللہ ہے. ان اللہ خالق الحب والنوا, دانے کو کس نے پھاڑا کا, اللہ نے. گٹھلی کو کس نے پھاڑا کا, اللہ نے. اخرج شطأه, پھر اس کی کونپل کو کس نے نکالا کا, وہ بھی اللہ نے. پھر اسے آگے بڑھ کر تنا کس نے بنایا, فآزرہ, وہ بھی اللہ نے. پھر اسے موٹا کس نے کیا, فستوا کا, وہ بھی اللہ نے. پھر اسے پھلدار کر کے سایہ دار کس نے کیا, تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے. فاستغلظ فاستوى على سوقه, پھر اس پر خوشے اور ابھی آج کل بور نکلا ہے آموں کا, یہ کس نے کیا کہ یہی اللہ تعالیٰ نے. انظروا الى ثمره الى اذا اثمر, اور کوئی ہے اللہ کے سوا یہ کر سکے کہ نہیں. ما کان لکم ان تنبتوا شجرها الہ مع اللہ, تم میں کسی میں یہ طاقت نہیں کہ ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو, ایک پتا پیدا کر کے دکھا دو, ایک دانے کو پھاڑ کے کونپل نکال کر جڑ کو نیچے پہنچا کر دکھا دو, تم میں کسی میں یہ طاقت نہیں ہے, یہ صرف تمہارے اللہ وحدہ لا شریک کا کام ہے, اور اس کی اس صفت میں کوئی شریک نہیں ہے. یہ قرآن کا پیغام, یہ راز قرآن نے کھولا. ساری کائنات بنائی, هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نور, تو سورج کہاں سے آیا, چاند کہاں سے آیا, ستارے کہاں سے آئے, یہ رات کی کالی چادر کہاں سے آ گئی, دن کی سفید قبا کہاں سے آ گئی, یہ آبا کہاں سے آ گئی. کئی وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا, رات کو اللہ نے کالا کر دیا, دن کو اجالا کر دیا, نہ اپنی طاقت سے رات اندھیرا لائی اور نہ دن اپنی طاقت سے اجالا لایا, اس کے پیچھے بھی اللہ ہی ہے جو رات کو لاتا ہے. وجعلنا نومکم سباتا, اور تمہاری نیند تمہارے لیے نیند کو لاتا ہے جو تمہیں دنیا سے کاٹ کر سلا دیتی ہے. اللہ نیند کھینچ لے تو ڈاکٹر کے پاس کتنی لائنیں لگی ہوئی ہیں کہ نیند نہیں آتی, نیند نہیں آتی. اللہ نے کھینچ لیا, گولیاں کھا رہے ہیں نہیں آ رہی, کھا رہے ہیں نہیں آ رہی. 1998 میں ہماری جماعت امریکہ میں تھی, تو فیصل آباد کے ایک ڈاکٹر تھے وہاں, یوسف, تو وہاں پورے ایک ہسپتال کے انچارج تھے. تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ یہاں بے سکونی کا یہ عالم ہے کہ ایک کمپنی کہ وہ جو میڈیکل ریپ ہوتے ہیں, وہ میرے پاس آیا, وہ ایک دوائی بناتے تھے سکون کی. کہا جی ہماری کمپنی یہ گولی بناتی ہے, یہ اس ایک سال میں صرف امریکہ میں $13 خرب کی فروخت ہوئی ہے, صرف امریکہ میں, اور اس دوائی کو اور کمپنیاں بھی بناتی ہوں گی, اپنے ناموں سے بناتی ہوں گی. اس کمپنی نے اس گولی کو 13 خرب ڈالر کے ساتھ فروخت کیا ہے, اور چین تو اللہ ہی دیتا ہے, چین پھر بھی نہیں آتا کہ وہ تو آسمانوں سے اترتا ہے, وہ کھینچے تو کوئی دے نہیں سکتا. تو یہ چند ایک آیات سے پتا چلا کہ خالق اللہ ہے. پھر کیوں پیدا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ تو میں نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. سمندر میں مچھلیاں کیوں پیدا کی؟ لتاکلوا منہ لحما طریا, تم شکار کرو, گوشت کھاؤ. صدف میں موتی کیوں پیدا کیا؟ وتستخرجوا منہ حلیۃ تلبسونها, اسے تم حسن پرست رہو, موتی تمہیں اچھا لگے گا. ہم نے پانی کو حکم دیا, وہ موتی بن گیا, پھر ہم نے اسے ہار میں پرو کر تمہارے گلے میں سجا دیا, یہ بھی اللہ نے موتیوں کو تمہارے لیے بنایا. یہ جانور کیوں بنا دیے؟ تو اس کا بھی قرآن نے جواب دیا, والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنافع منہا تاکلون, تمہارے لیے بنائے, کسی سے گرمی حاصل کرتے ہو, کسی کا گوشت کھاتے ہو, اور کسی سے تجارت کرتے ہو. وتحمل اثقالکم, یہ تمہارا بوجھ اٹھا کے چلتے ہیں. گلگت کے پہاڑوں میں ٹرک عاجز, بسیں عاجز, جیپیں عاجز, وہاں یاک چلتا ہے, جو ایک دفعہ پاؤں گاڑ دے تو پھر کوئی ہے نہیں اس کے پاؤں کو اکھاڑ دے. سیدھی چڑھائی پر یوں چلتا ہے جیسے ہم سیدھی سڑک پہ چلتے ہیں, تو تمہارا بوجھ اٹھا کے چلتے ہیں جہاں تم اٹھا نہیں سکتے, جہاں تم چل نہیں سکتے. اور کیا کرتے ہو؟ اور کیا کرتے ہو؟ اور تو اور اس میں تمہارے لیے کیا نفع ہے؟ نسقیکم من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین, ہم کیا کرتے ہیں؟ تم ان کو چارہ کھلاتے ہو, سبز گھاس کھلاتے ہو, خشک بھوسا کھلاتے ہو, خشک, اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اندر جا کر وہ خون بنتا ہے اور گوبر بنتا ہے. گوبر بھی ناپاک ہے, خون بھی ناپاک ہے, یہ پیلا وہ سرخ, لگے تو کپڑے دھوو, لگے تو ہاتھ ناپاک ہو گیا, کپڑا ناپاک ہو گیا. ان دو گندگیوں کے درمیان میں ہمارا امر اترتا ہے, اور لبنن خالصن سائغا للشاربین, تمہارے لیے صاف شفاف میٹھا مزیدار دودھ بن کے قطرہ قطرہ دھار بن کے تمہارے برتن میں گرتا ہے, تمہارے لیے پینے کو آسان کر دیا جاتا ہے. تھنوں کو اللہ تعالیٰ نے بھر دیا, کہ لو میرا بندہ تیرے لیے ہے, تو پی. تو جانور بنائے, کائنات بنائی, یہ سارے کا سارا نظام اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے لیے بنایا ہے. والجبال انا سببنا الماء صبا, بارش آئی, ثم شققنا الارض شقا, زمین کو پھاڑا, فانبتنا فیها حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہ وابا, پوری فرشتہ ہے. ہم نے آسمان سے پانی اتارا, پھر اس کو زمین میں جذب کیا, پھر زمین کا سینہ چیرا, پھر اس میں سے دانے اور گٹھلی کو چیرا, پھر اس میں سے ہم نے گندم کو نکالا اور انگور کو نکالا, اور ہم نے اس میں سے باغات کو نکالا, کھجور کو نکالا, اور اس میں سے پھلوں کو نکالا, اور یہ سارے کا سارا تمہارے لیے تھا. تمہارے جانوروں کا کیا بنتا ہوا؟ ابن, پھر ہم نے چارہ بھی پیدا کیا. یہ سب کچھ کرنے کے بعد آگے ایک لفظ اللہ تعالیٰ, متاع لکم ولانعامکم, یہ سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا اور تمہارے جانوروں کے لیے پیدا کیا. پھر اس کو پچھلی صورت میں یوں بیان کیا, اس کو یوں بیان کیا کہ انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمکها فسواها واغطش لیلها واخرج ضحاها, تمہیں بنانا مشکل ہے کہ آسمان کو بنانا مشکل؟ گویا لائیوں کہہ رہا تمہیں قابو کرنا مشکل کہ آسمان کو قابو کرنا مشکل. اگر میں آسمان سنبھال سکتا ہوں تو تمہیں بھی سنبھال سکتا ہوں, لیکن میں نے تمہیں امتحان کے لیے چھوڑا ہوا ہے. شراب بھی پی سکتے ہو اور حلال بھی پی سکتے ہو, اور تم بدکاری بھی کر سکتے ہو اور نکاح بھی کر سکتے ہو, جھوٹ بھی بول سکتے ہو, سچ بھی بول سکتے ہو, گالی بھی دے سکتے ہو, دعا بھی دے سکتے ہو, نظر اٹھ بھی سکتی ہے, نظر جھک بھی سکتی ہے, کان موسیقی پہ بھی لگ سکتے ہیں اور کان قرآن پر بھی لگ سکتے ہیں, اور تمہارے ان سارے افعال و اعمال کے پیچھے تمہارا اللہ ہے. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد, زبان سے بول مکمل ہونے سے پہلے فرشتے لکھنے کے لیے متحرک ہو جاتے ہیں، کبھی دایاں فرشتہ لکھتا ہے کبھی بایاں فرشتہ لکھتا ہے. بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، تمہاری ہر حرکت و سکون کو میرے فرشتے لکھ رہے ہیں، اور وہ رب فرشتوں کا محتاج نہیں کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. یہ نہ سمجھو کہ میں فرشتوں کا محتاج ہوں، مجھے آ کے رپورٹ دیتے ہیں. تیری نظر کی پتلی جب غلط دیکھتی ہے تو میں اس وقت تیری آنکھ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، اور اس نظر کے غلط ہونے سے جو دل کے جذبے غلط ہوتے ہیں میں ان جذبوں کو ناپ رہا ہوتا ہوں، تول رہا ہوتا ہوں، دیکھ رہا ہوتا ہوں. ایک دن آئے گا تیرے جذبے بھی نکال کے دکھا دوں گا. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، تیرے عمل بھی تجھے دکھا دوں گا. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، کیا رب ہے جو جذبات کو بھی تول کے دکھا دے، احساسات کو بھی تول کے دکھا دے. عمل تو عمل ہے، میں بول رہا ہوں ایک عمل ہے، آپ سن رہے ہیں ایک عمل ہے، یہ تو نظر آ رہا ہے، لیکن میرے اندر کیا جذبہ ہے، آپ کے اندر کیا جذبہ ہے، اس کو تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جان رہا ہے. تو اللہ ان جذبوں کو بھی قیامت کے دن کھول کر سامنے کرے گا. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، دیکھ یہ تیرے دل کے جذبات ہیں جن کو میں تولنے پر قادر ہوں. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. میرے بندے بھول نہ جانا، میں ایک رائی کے دانے کے برابر تم نے نیکی کی یا گناہ کیا، اندھیرے میں، اجالے میں، دن میں، رات میں، پہاڑ کی غار میں، زمین کے سینوں کو چیر کر اندر چھپ کر یا خلاؤں میں گم ہو کر، نہ تو میری نظروں سے پہاڑوں میں جا کر اجل ہو سکتا ہے، نہ خلاؤں میں گم ہو کے اجل ہو سکتا ہے، نہ زمین کے سینے میں چھپ کر تو اجل ہو سکتا ہے، بلکہ تیرے ہر عمل کو کھینچ کے لاؤں گا، تیرے سامنے کروں گا، پھر تجھ سے کہوں گا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. میرے بندے پڑھ، یہ تیرا دفتر ہے، یہ تیری لاہور کی کاروائی ہے، یہ تیری ملتان کی کاروائی ہے، یہ تیری دن کی، تیری رات کی، تیری صبح، تیری شامیں، ہر چیز اللہ کے سامنے جب آئے گی تو انسان پکار اٹھے گا، مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرا ولا كبيرا الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. پکار اٹھیں گے مرد عورت، ہائے ہائے مر گئے، اس کتاب نے تو کچھ بھی نہ چھوڑا، میری چوں اور چرا کو بھی لکھ دیا، ہیں اور آن کو لکھ دیا، یہ کیسی کتاب ہے جس نے میرا کچھ نہ چھوڑا اور ہر چیز کو میرے سامنے کر دیا. تو میرے بھائیو، یہ سارا خبر نامہ قرآن سے ملا، اس کے علاوہ تو ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ سارا جہان کس لیے بنا تھا، تمہارے لیے، اور تم کس کے لیے ہو، اب یہ سوال باقی رہ گیا، تم کس لیے ہو بھائی؟ پانی تیرے لیے، دودھ تیرے لیے، جانور تیرے لیے، سورج تیرے لیے، چاند تیرے لیے، ہوا تیرے لیے. ایک آیت سب پر، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تو میں کس کے لیے ہوں، صرف کھانے کے لیے، پینے کے لیے ہیں، کمانے کے لیے، کمائے جاؤ، کمائے جاؤ، پیسہ بڑھائے جاؤ، کیا یہی زندگی کا کام، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے؟ پیسے کی دوڑ، عہدوں کی دوڑ، یہ جو ہوتے ہیں ملازم پیشہ، ان کے عہدوں کی دوڑ لگ جاتی ہے، 17واں گریڈ، 18واں گریڈ، 19واں گریڈ، پھر وہ اچھی پوسٹوں کی دوڑ لگ جاتی ہے، یہ مجھے مل جائے گا تو مجھے مل جائے، وہ اس کو کھسکاتا ہے، وہ اس کو کھسکاتا ہے، یہ پورا زندگی کا مقصد بن جاتا ہے. تاجروں میں پیسے کی دوڑ لگ جاتی ہے، ایک سے آگے بڑھو، دوسرے سے آگے بڑھو، تیسرے سے آگے بڑھو. میرے بھائیو، زندگی بیت جائے گی لوگوں کو کاٹتے کاٹتے، اور ان سے آگے بڑھتے بڑھتے بڑھتے، جب آخری سانس ہار رہے ہوگے تو اپنے آگے پھر بھی کروڑوں کو کھڑا ہوا دیکھو گے، اس دن سمجھو گے کہ ہائے میں نے کس فضول چیز پہ داؤ لگا دیا، میں نے کہاں بازی لگا دی، یہاں تو جیتا بھی ہارا ہے، ہارا تو پہلے بھی ہارا ہے، یہاں کے پانے والے بھی کھو دیتے ہیں اور کھویا تو پہلے بھی کھویا ہے، یہاں کوئی لے کر گیا، کوئی ساتھ لے کر گیا، کوئی قبر میں لے کر گیا، تو کہر سو حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شکر، کیا گونی پلہ سردھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، جب لاد چلے گا بنجارا. تو کچھ ساتھ گیا، کسی کو ساتھ لے کر گیا ہے. تو بڑی دیوانگی ہے بھائیو، عہدوں کی دوڑ لگانا، مال کی دوڑ لگانا، چیزوں کی دوڑ لگانا، زیور چاندی سونے کی دوڑ لگانا، کپڑوں کی دوڑ لگانا، بہت بڑی نادانی ہے، بہت بڑی دیوانگی ہے. لیکن چونکہ مقصد سامنے کوئی نہیں، میں کیوں آیا ہوں، ڈاکٹر کا کیا مقصد ہے، میرے مریض بڑھتے جائیں، یہ پوچھ لو ان کے اندر، یہ کہتے ہیں ہم خدمت خلق کرتے ہیں، پوچھو ان کے دل چیر کر، یہ کہتے ہیں میرے مریض بڑھ جائیں, ذرا مریض گھٹنے دو, پھر کہتے ہیں جی دعا کرو مریض گھٹ. خدا دے مطلب چنگا ہو گیا مریض گھٹ گیا, لوگوں نے شفا مل گئی, پریشان ہو رہے ساڑے مریض گھٹ گئے. یہ لبادے اڑ رہے ہیں, لبادے میں تو مطمئن ہو جاؤں گا, زید عمر بکر بھی مطمئن ہو جائے گا, پر جب اللہ دل چیر کے دکھائے گا, ڈاکٹر صاحب دیکھ رہے ہو خدمت کے خلق کا جذبہ تھا جب پیسے بٹورنے کا جذبہ تھا, وہاں تو دھوکہ نہیں چلے گا, وہاں تو فراڈ نہیں چلے گا. اندر کے جذبات عجیب ہوئے پڑے, مریضوں مرتے مریض سے بھی پیسہ کمانے کا جذبہ چڑھا ہوا. ایک تاجر مجھ سے کہنے لگا تجارت ہے اگلے کی جیب کاٹنا, سب سے کامیاب تاجر وہ جو سب سے اعلیٰ درجے کی جیب کاٹ. تو جب تاجروں کا مقصد یہ بن جائے, حکمرانوں کا مقصد حکومت تک مضبوط ہو کے بیٹھنا بن جائے, کیوں یہ کیوں ہو گیا, یہ کس لیے ہو گیا کہ سامنے مقصد کوئی نہیں, میں دنیا میں کیوں آیا ہوں, یہ سامنے کوئی نہیں, اور اس کا جواب کسی کتاب میں کوئی نہیں, کسی ڈکشنری میں اس کا جواب کوئی نہیں ہے کہ میرا آنے کا مقصد کیا ہے. اس کو اللہ نے حل کیا بھائیو, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. میرے بندو میری بندیو, تم میرے غلام بننے کے لیے آئے ہو, بس یا میری مان کے گزار دو جی چاہے یا نہ چاہے, پھر کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا. فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِيمَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ فِيمَا تُرِيدُ. آج میری مان لے کل ساری تیری مان جاؤں گا. بڑا زبردست سودا ہے کہ یہ چند سال میری مان لے ہمیشہ کے لیے تیری مانی جائے گی. مجھے ایک حدیث یاد آئی بڑے زمانے کے بعد, جب آدمی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ کی طرف سے خط آئے گا, بندے کے نام خط آئے گا, اللہ اپنے بندے کو خط لکھے گا. اس خط میں لکھا ہوگا من العزیز الرحیم الى العزیز الرحیم. میں اس کو اردو میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے جو اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے, یہ خط ہے اس ذات کی طرف سے جو عزیز و رحیم ہے, اس بندے کے نام جو خود بھی عزیز اور رحیم بن چکا ہے. ساری جنت ایک پلڑ میں رکھو اور اللہ کا یہ خط دوسرے پلڑ میں رکھو تو اس خط کا وزن جنت سے زیادہ ہو جائے گا. ابدی زندگی کا سودا ہے, اور بات بھی بڑی آسان ہے. مجھے ایک دفعہ خیال آیا, میں دیکھوں تو صحیح قرآن میں جب اللہ کہتا ہے نا یا ایھا الذین آمنو, تو خطاب صرف ہمیں ہوتا ہے, دنیا کے اور کسی انسان کو یہ خطاب میں نہیں. یا ایھا الناس, اے پوری دنیا کے انسانوں, اس میں ہمیں بھی, ہم سے بھی اللہ بات کر رہا ہے اور ساری دنیا کے انسانوں سے. جب کہتا ہے یا اہل الکتاب تو یہ عیسائیوں سے بات کر رہا ہے, جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین ہادو یہ یہودیوں سے بات کر رہا ہے, جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین کفروا تو یہ اللہ تعالیٰ کفار سے بات کر رہا ہے جو کسی کتاب کو نہیں مانتا. اب تو یہودی اور عیسائی بھی کافر ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہ ماننے کی وجہ سے. جب کہتے نا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, تو یہ خطاب صرف مجھ سے ہے, آپ سے ہے, ہماری عورتوں سے, ہماری ماؤں سے, بیویوں سے, بیٹیوں سے, بہنوں سے, ڈاکٹروں سے, تاجر سے, ذمہ دار سے, کھیتی باڑی کرنے والے سے. کیا ہے تو مجھے ایک دن خیال آیا, میں ذرا دیکھوں تو صحیح میرا اللہ مجھے کتنی دفعہ بلاتا ہے اور کن کن باتوں کے لیے بلاتا ہے. جب وہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا تو کچھ کہنا ہی چاہتا ہے, کچھ کہنا چاہتا ہے یہ کر لو, کسی چیز سے روکنا چاہتا ہے یہ نہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, اے ایمان والو بدگمانی نہ کیا کرو, بدگمانی نہ کیا کرو, سنی سنائی پہ یقین نہ کیا کرو. وہ ایسا ہے اچھا فوراً فتوا, واقعی ایسا ہے, عورت تو ایسی ہے فوراً ویسی ہے, بدگم, یہ میں بتا رہا ہوں نہ کرنے کے کام, نہ کرنے کے کام. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنی اولاد کو جہنم سے بچاؤ, کرنا نہ کرنا. تو میں نے کہا پتہ نہیں کتنی دفعہ ہوگا یا ایھا الذین آمنوا, احکام کا انبار اور ڈھیر ہوگا. ہمارا حیران ہوا کہ الف لام سے والناس تک صرف 99 دفعہ اللہ نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو یہ کر لو یہ نہ کرو, 99 دفعہ 99, ایک کم 90 ایک کم 90 باتوں سے اگر میری دنیا اور آخرت کی زندگی بنتی اور سنورتی ہو تو پھر میں یہ سودا قبول نہ کروں تو مجھ سے بڑا نادان کون ہے؟ پھر مجھے خیال ہے میں دیکھوں اس میں تکرار کتنا ہے، تو پھر میں نے دیکھنا شروع کیا، سارا تو پھر نہیں دیکھ سکا لیکن چند دیکھ، مثلا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو تقوا کرو اختیار کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ایمان والو تقوا اختیار کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، ایمان والو تقوا اختیار کرو۔ تو ایک حکم 3 دفعہ آ رہا ہے، تقوا اختیار کرو، تقوا اختیار کرو، تقوا اختیار کرو۔ کچھ حکم ایسے ہیں جو حضور کی زندگی کے ساتھ تھے، آج نہیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، یہ حکم صرف حضور کی زندگی کے ساتھ تھا، آج کوئی نہیں ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ تکرار نکل جائیں تو 40 کے قریب یا ایھا الذین آمنوا تکرار ہیں، پیچھے بھائیو ٹوٹل کوئی 50 باتیں رہ جاتی ہیں۔ اگر وہ ہم یہ چند روزہ زندگی میں پوری کر دیں تو ہمارا یہ جہان بھی سنور جائے گا اور وہ جہان بھی سنور جائے گا۔ پر کیا کریں، اس نفس کا جو اندر بیٹھا ہوا ہے اور اس شیطان کا جو کبھی ہم سے غافل نہیں ہوتا، اس نے وہ پٹیاں پڑھائیں، اندر والے نے وہ آمین کہی کہ ہم نہ اللہ کو منہ دکھانے کے رہے نہ اس کے محبوب کو منہ دکھانے کے رہے۔ تو قرآن اس کا جواب دیتا ہے، ہم کیوں آئے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تم میرے بندے بننے کے لیے آئے ہو، میری بندگی کے لیے آئے ہو، مجھے راضی کرنے کے لیے آئے ہو، میری اطاعت کے لیے آئے ہو۔ بیچ میں ایک بات رہ گئی کہ یہ جو پیغام قرآن ہے یہ بھی کوئی مضبوط بات ہے یا کچی بات ہے؟ ساری میری ساری بات تو بیس کر رہی ہے قرآن پر، تو اگر قرآن ہی مشکوک ہو جائے تو پھر تو ساری بات گئی۔ تو ایک آج کی تحقیق بتاتا ہوں، یہ ہماری ضرورت نہیں نا، میں اس کو بطور دلیل کے پیش کر رہا ہوں۔ یہ ایسے ہی والا کہ لیطمئن قلبی، ایسے دل کے اطمینان کے لیے، یہ ہماری نہ دلیل ہے نہ حجت ہے۔ ایک عالم تھے مصر کو، نام تھا خلیفہ راشد، انہوں نے 60 کی دہائی میں قرآن کو کمپیوٹر پہ چڑھا دیا، لاس اینجلس میں رہتا تھا، اور اس پہ کام کرنا شروع کیا۔ کوئی 20 برس کی محنت کے بعد اسے پتا چلا کہ سارا قرآن 19 کے ہند سے پر تقسیم ہوتا ہوا چلتا ہے۔ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 لفظ، 19 حرف ہیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق والناس سے پیچھے چلیں تو 19ویں سورت ہے، جو پہلی وحی آئی اس میں 19 الفاظ ہیں۔ قرآن کی 114 سورتیں جو 19 پر تقسیم ہو جاتی ہیں، یہ میں نے ایک مثال دے دی، اس پر پوری ایک کتاب لکھی ہوئی۔ تو ویل یونیورسٹی میں ایک سیمینار تھا عیسائیت پر، تو ایک ہمارا نوجوان کراچی کا وہ وہاں شریف تھا، وہ صرف پی ایچ ڈی کو بلایا تھا اور اس نے فزکس میں پی ایچ ڈی کیا ہوا تھا، تو اس نے عیسائیت پر پروفیسر نے پرچار کیا، پھر کا کوئی سوال تو یہ نوجوان کھڑا ہو کر کہنے لگا یہ 3 خدا نہیں ہو سکتے، اللہ ایک۔ تو اس نے کہا کہ اس کی دلیل کیا؟ کہ اس کی دلیل یہ قرآن ہے، یہ کہتا اللہ ایک ہے۔ اس نے کہا قرآن کی کیا دلیل ہے؟ کہ یہ آسمانی کتاب ہے۔ کہا یہ تمہارا سپر کمپیوٹر ہے جو پتہ نہیں ایک منٹ میں کہ چند سیکنڈ میں 1 ارب زاویے سے کسی چیز کو پرکھ لیتا ہے، اس کو سپر کمپیوٹر میں ڈالو، اس کو 1 ارب زاویوں سے پرکھو، کہیں 19 کا ہندسہ لوز ہو جائے تو یہ میری کتاب آسمان کی کتاب نہیں، اور اگر ہر جگہ 19 کا ہندسہ پرویا ہوا نظر آئے تو پھر یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ پھر تم بائبل بھی ڈالو اور پھر تم تورات بھی ڈالو، اسے دیکھو گے ہر جگہ کسی ایک جگہ بھی کوئی ریاضی کا قاعدہ فٹ نہ آئے گا، یہ تمہیں ہر جگہ سچا نظر آئے گا۔ انہوں نے 1 ہفتے کی مہلت مانگی اور اس پر سارے تجربے کیے۔ پھر دوبارہ وہ سیمینار ہوا، 400 آدمی اس میں شریک تھے، مرد عورت سارے پی ایچ ڈیز۔ تو انہوں نے کہا بھائی ہم نے دیکھا ہے، 1 ہفتہ پرکھا ہے، یہ 19 کہیں بھی نہیں چھوٹتا، تو یہ اس بات کی پکی علامت ہے کہ اتنا بڑا کام یہ اللہ کے سوا نہیں ہو سکتا، کوئی دماغ انسانی ایسا نہیں ہے کہ اتنی بڑی کتاب کو ایک ہند سے پر باندھ کے دکھا دے۔ یہ ہم مان گئے کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ اس پر 70 پی ایچ ڈیز پروفیسر مسلمان ہوئے، جس میں وہ جو پرچار کرنے والا پریچر تھا وہ بھی مسلمان ہوا، اور 70 اور مسلمان ہوئے. یہ ایک میں نے ایسے آپ کو بطور واقعہ کے سنایا ہے, بطور دلیل کے نہیں. ہمارے لیے قرآن خود دلیل ہے کہ قرآن کہتا قل ان اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. اے دنیا کے انسانوں, اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ میرے نبی نے خود بیٹھ کے بنایا ہے, تو میں چیلنج کرتا ہوں سارے انسان جنات کٹھے ہو جاؤ, تمہیں مہلت دیتا ہوں, تم اس کے برابر کوئی چند سطر نہیں ایک سطر لکھ کے دکھا دو تو میں اپنا دعویٰ واپس لے لوں گا. 1424 سال گزر گئے, آج تک کوئی ایک سطر اس کے ٹکر کی تیار نہ کر سکا. یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, اس کو چیلنج نہیں ہو سکتا. ہر دور میں زور لگایا گیا کہ اس کا کوئی مقابل تیار کیا جائے, ہو نہیں سکا. عبداللہ بن مقفع 132 ہجری کا یہ بڑا ادیب ہے, اس سے کہا گیا تو قرآن کے مقابلے میں کتاب لکھ. یہ اس وقت ایرانی مجوسی تھا, مسلمان نہیں ہوا تھا. انہوں نے کہا مجھے ایک سال کا راشن دو, اب میں تمہیں لکھ دیتا ہوں. انہیں ایک سال کا راشن, کتابیں, ہر کچھ. ایک سال گھر کی چار دیواری سے باہر نہیں نکلا, لکھتا رہا لکھتا رہا لکھتا رہا. ایک سال کے بعد کہنے لگا ہاں یہ کلام قرآن کی ٹکر کا ہے. تیار کر کے گھر سے باہر نکلا, گلی میں سے گزرا, کھڑکی کھلی ہوئی ہے, ایک بچی گلی کی طرف منہ کر کے قرآن کھول کے تلاوت کر رہی ہے. یہ یوں گزرا اور اس نے یہ آیت پڑھی, وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. وہ عبداللہ بن مقفع تھر تھرا گیا, میرے آپ کے لیے تو یہ کلام اوپر سے چلا گیا نا. ہماری کتنی بدقسمتی ہے کہ اللہ کی کتاب ہماری سمجھ کے اوپر سے گزر جاتی ہے. ترجمہ کسی نے پڑھ لیا پڑھ لیا, کسی چیز کے حقائق کبھی ترجمے سے نہیں کھلا کرتے, کبھی ترجمے سے نہیں کھلا کرتے, ہمیشہ اس زبان میں ڈوب کر اس کے حقائق کو ڈھونڈا جاتا ہے. وہ پیچھے ہٹ کر کہنے لگا اوئے میری سال بھر کی کمائی کو تو ایک آیت نے توڑ دیا, میں سارے قرآن کا مقابلہ کہاں سے کروں گا. واپس جا کر سارا کلام پھاڑ کے پھینک دیا کہ اس کلام کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. یہ ایک آیت ہے, اس میں 19 الفاظ ہیں اور اس میں 21 اقسام ہیں حسن کلام. کلام کے حسین ہونے کے چند قواعد ہیں, ان قواعد میں سے 21 قواعد 19 الفاظ میں استعمال ہوئے. تو اس پر وہ پھونچکا ہو کر کہنے لگا 19 لفظوں میں 21 اقسام بلاغت کو رب کے سوا کون کٹھا کر سکتا ہے, انسان کے بس کی یہ بات نہیں ہے. قرآن خود اپنی ذات میں دلیل کہ یہ کلام حق ہے, کلام سچ ہے. پھر اللہ اس کو اور انداز میں کہتا تنزیل, وہ آ رہا ہے تنزیل, وہ آیا. آسمان سے جو چیز اترتی نا تنزیل, وہ آیا کہاں سے؟ ممن خلق الارض والسماوات العلا, زمین کے خالق اور بلند آسمانوں کے مالک کی طرف سے یہ آ رہا ہے. یہ اتنا بڑا تعارف ہے, اتنا بڑا تعارف ہے اور اتنا خوبصورت انداز کا تعارف ہے. پورے قرآن کا اس طرح تعارف چند ایک جگہ پر آیا ہے. جب سورۃ طہٰ کے شروع میں آ رہا ہے تنزیل, وہ آئے وہ آئے, جیسے ہم کہتے ہیں وہ آ رہا, پھر میں کہتا ہوں وہ آ رہا. آپ کو میرے لہجے کا فرق محسوس ہو؟ وہ آ رہا. میرا لہجہ بتاتا ہے کوئی چھوٹا آدمی آ رہا, اور وہ ہے تو میرا لہجہ بتاتا ہے کوئی بڑا آدمی آ رہا ہے. تو اللہ نے کہا تنزیل تنزیل, وہ آیا وہ آیا, یہ گھبرا دینے کے لیے. کون کون کہاں سے؟ ممن خلق الارض والسماوات العلا, زمینوں کے خالق آسمانوں کے مالک کی طرف سے آ رہا ہے. وہ زمین آسمان کا خالق اور مالک کون ہے؟ الرحمن. اگلا لفظ آیا, وہ کہاں ہے؟ علی العرش استوا, عرشوں پر, اتنی دور ہو کر اس سارے نظام پر اس کا قبضہ کیسے ہے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثرا, نہیں عرشوں پر ہو کر بھی تحت الثرا کے ادنا ذرے پر بھی اسی کا قبضہ ہے. عرش سے لے کر تحت السرا تک ایک قابض, اتنی بڑی مخلوق کا مالک اور قابض سب کو پورا کیسے اترتا ہے؟ وہ سب کی سنے گا کیسے؟ وہ سب سے نپٹے گا کیسے؟ تو اگلی آیت میں اس کا جواب ہے وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى, نمٹنے کا اور سمجھنے کا اور سب پر پورا ہونے کا
ملکہ اور قدرت اور طاقت اس کو ایسے ہے کہ تم زور سے بولو وہ سنتا ہے، تم اکٹھے بولو وہ سنتا ہے، تم آہستہ بولو وہ سنتا ہے، تم سرگوشی میں بولو وہ سنتا ہے، تم لب سیلو ہونٹ بند کر لو اور دل ہی دل میں بولو تو تمہارا اللہ اس کو بھی سنتا ہے۔ تو جب ہم اس کا حکم ٹھکراتے ہیں وہ کہتے ہیں قتل الانسان ما اکثرا، واہ میرے بندے تیرا ستیہ ناس ہو، تو کتنا ناشکرہ نکل رہے، ایک سجدے کا انکار کر، چند برس کی زندگی میں میری اطاعت سے منکر ہو گیا، تو کیا سمجھتا ہے شراب صرف یہی ہے، تجھے پتہ نہیں میں نے جنت میں تیرے لیے شراب تیار کر کے رکھی ہے، اور ایسے نصیبوں والے آئیں گے کہ بعضوں کو اللہ خود اپنے ہاتھوں سے پلائے گا، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، ارے صبر تو کر، میں خود اپنے ہاتھوں سے بھر کر تیرے ہونٹوں کو لگاؤں گا۔ تو کیا سمجھتا ہے لاہور میں ہی گھر بنانا ہے، آگے کوئی نہیں ہے، ارے تو تم بنا کے مر جاؤ گے چھوڑ جاؤ گے، کوئی اب آئی تک طالب سلامت ہو یومن ستر کوئی گھر کتنا سلامت کیوں نہ ہو، کتنا آباد کیوں نہ ہو، کتنے وہاں زمزمے کیوں نہ گونجتے ہوں، ایک دن آ جاتا ہے کہ مکڑی کے جالوں کے سوا وہاں کوئی باسی نہیں ہوتا، اور ہواؤں کی سنسناہٹ کے سوا وہاں کوئی آواز نہیں ہوتی، کہ اور کھلتے ہیں پر انسانی ہاتھ سے نہیں، ہوا کے بے رحم جھونکوں سے آبادیاں ہوتی ہیں پر انسانوں کی نہیں، مکڑیوں کی آبادیاں، جالے تنے ہوئے ویران کمرے، سنسان گلیاں اور جھکے ہوئے چھتیں، وہ پکار پکار کر کہتی ہیں کہ کل من علیہا فان، یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہاں کا آنے والا اٹھ جانے کے لیے آیا ہے۔ تو قتل الانسان ما اکثر، ارے میرے بندے تو کتنا ناشکرانے کا، تو نے مجھ سے ٹکر لے لی، من ای شیء خلقا، اچھا میں تمہیں موقع دیتا ہوں، ذرا ایک طرف ہو کے تم یہ سوچ کے میں تمہیں تیرے رب نے کہاں سے بنایا، ٹکر جو مجھ سے لے لی تم نے، نماز بھی چھوڑ دی، پردہ بھی چھوڑ دیا، پیسے کی دوڑ لگا دی، عہدوں کی دوڑ لگا دی، دوڑ تو میری طرف لگانی تھی، تم کن چیزوں میں دوڑ پڑے ہو، تو ذرا ایک طرف ہو جاؤ، من ای شیء خلقا، تمہیں پتا ہے تم کہاں سے بنے ہو، اب چشم تصور میں اللہ بندے کو کونے میں بٹھا کر کہہ رہا ہے من ای شیء خلقا، تمہیں پتا تم کہاں سے بنے ہو، کہ نہیں، کہ میں بتاؤں، کہ جی، کہ من نطفہ، ایک گندے پانی سے تو بنا ہے، کوئی سمجھ میں آیا، کہ نہیں، کہ من نطفہ، یہاں کاری کے لیے ضروری تو نہیں ہے لیکن عربی فصاحت کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں آ کر کاری ٹھہر جائے، قتل الانسان ما اکثر، کیا ٹھہر جاؤ، یہ ہتھوڑا جو سر پہ آ کے پڑا، پھر آنکھیں کھلی، کان کھلے، من ای شیء خلقا، کہاں سے بنے ہو، پھر ٹھہر جاؤ، پھر اللہ نے صرف ایک رم، من نطفہ، من نطفہ، یہاں آ کر عربی فصاحت اور بلاغت کا تقاضا یہ ہے رک جاؤ، تو جب ہمارے قاری عربی نہیں پڑھے ہوتے تو ہمیں نطفہ خلقہ کبھی آگے کو پیچھے پیچھے کو آگے ملاتے ہیں، کلام کا حسن وہاں ختم ہو جاتا ہے، یہ اللہ جھنجھوڑتا ہے، ڈاکٹر صاحب، جنرل صاحب، میاں صاحب، مولانا صاحب، بیگم صاحب، پتا ہے کہاں سے بنے ہو، نہیں، من نطفہ، ایک گندے پانی سے بنے ہو، خلقہ بنایا، فقدرہ سنوارا، ثم السبیل یسرہ، آنے کا راستہ آسان کیا، ثم اماتہ، پھر موت دی، فاخبرہ، پھر تیری ہڈیوں کو قبروں میں چھپا دیا، ثم اذا شاء انشرا، پھر ایک دن آئے گا تمہیں زندہ کر کے کھڑا کروں گا، تو میرے سامنے آئے گا، اتنا پانی نکالنے والے ڈول کی رسی، عرب میں آپ کو پتا پانی بہت نیچے ہے، ہم ادھر گئے تھر سندھ میں تو وہاں ہم نے یہ منظر دیکھو، نیچے پانی تارے کی طرح چمکتا نظر آتا تھا، اور اس ڈول کو اونٹ کھینچتے تھے، مٹھی مٹھی میں ہماری جماعت گئی صحرا کے اندر، تو وہاں ہم یہ دیکھنے گئے، اونٹ سے پانی کھینچا جاتا تھا لمبی رسی، تو وہ شاعر کہتا ہے کہ جن نیوزوں نے میرے گھوڑے کا استقبال کیا ان کے پیچھے لکڑی اتنی لمبی تھی جتنے ڈول کی رسی، تو جتنا نیچے پیچھے لکڑی لمبی ہونا اتنا اس کا وار زبردست ہوتا ہے، کاری ہوتا ہے، تو کہتا ہے میرے گھوڑے نے سینہ کھول دیا اور نیزوں کو اپنے اوپر لیتا چلا گیا، اور بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ اس نے سرخ رنگ کی قمیض پہن لی اور سرخ رنگ کی شلوار پہن لی. پر مجھے یہ نہ کہا کہ انتر مجھے تو نے کہاں پھنسا دیا, دشمن تو تیرے تھے مروا مجھے دیا, میرے گھوڑے نے مجھ سے یہ شکوا نہ کیا. اس سے تھوڑا سا آپ کو پتا چلے گا کہ عرب گھوڑے سے کیا تعلق رکھتے تھے اور گھوڑا ان سے کیا وفا کرتا تھا. جب خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یرموک کی لڑائی میں آئے نا سامنے, تو سامنے 300,000 کا لشکر, ادھر مسلمان تھے کچھ 30,000, تو کتنے گنا زیادہ لشکر سامنے کھڑا ہوا ہے. تو ایسے راؤنڈ کر رہے لشکر کو, تو ایک عرب عیسائی عرب ہونے کے ناطے مسلمانوں کے ساتھ مل کے رومن سے لڑ رہا تھا. تو جب رومی آئے نا سامنے تو اس کے منہ سے نکلا, ما اکثر الروم اقل النفر, مسلمان تو بڑے تھوڑے ہیں اور رومی تو بہت زیادہ ہیں, رومی تو بہت زیادہ ہیں. تو حضرت خالد ابن ولید نے یہ جملہ سن لیا تو کھڑے ہو گئے, وہی لکھ سکتے ہیں ناسو اور تو قبل سنا بروم, سن رومیوں سے ڈراتا ہے. ما اکثر المسلمین و اقل النصارى, مسلمان بہت زیادہ ہیں رومی بہت تھوڑے ہیں. انما تقتل الجنود بالنصر وتقل بالخذلان, یاد رکھنا ہمارا جنگ کا قانون یہ ہے جن کے ساتھ اللہ ہوتا ہے ان کے لشکر زیادہ ہو جاتے ہیں, جنہیں اللہ چھوڑ جاتا ہے ان کے لشکر زیادہ ہو کر بھی کم پڑ جاتے ہیں. پھر فرمانے لگے لولا ان الاشقر برا من وجعه, اگر آج میرا گھوڑا اشقر سرخ رنگ کا گھوڑا, اگر آج میرا اس دن حضرت خالد بن ولید کا گھوڑا اس کا سوم جو تھا نا وہ زخمی ہو گیا تو اس پہ نہیں سوار تھے, کہنے کے اگر آج میرا اشقر سلامت ہوتا تو رومی 3 کی بجائے 600,000 بھی ہوتے تو میں ان کو چیر کے رکھ دیتا. اب اس سے آپ کو تھوڑا اندازہ ہوگا کہ عرب کو گھوڑے سے کیا تعلق تھا. اب سنیں اس بات کو, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے والعادیات ضبحاً فالموریات قدحاً فالمغیرات صبحاً فأثرن به نقعاً وبسطن به جمعاً, اے عرب کے لوگو مجھے گھوڑے کی قسم. پھر اس کے سارے انداز بتائے, کبھی دوڑا, کبھی پاپ ماری, کبھی چنگاری اڑائی, کبھی دشمن پہ ٹوٹا اور کبھی صبح صبح حملہ آور ہوا, کہ یہ دیکھو یہ گھوڑا تم سے کتنی وفا کرتا ہے, نہ تم خالق نہ مالک, مالک بھی حقیقی رب اور مالک بھی اور پالنے والا بھی حقیقی اللہ اور مالک بھی حقیقی اللہ, تم نے تو صرف چارہ کھلایا اور اس کو پانی پلایا, تمہارے چارے اور پانی کی وفا یہ دی اس نے کہ دشمن تیرا تھا جان اس نے قربان کی, لیکن ان الانسان لربہ لکنوت, تیرا تو میں خالق بھی تھا مالک بھی تھا رازق بھی تھا حافظ بھی تھا, ارے تو میرا نا شکرا بن گیا, تیری پیٹھ کے تیری رانوں کے نیچے گھوڑا تیرا فرما بردار اور تو گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر اپنے مالک کا نام فرمان دیکھتے نہیں ہو, وہ تو تجھ سے وفائیں کر رہا تو مجھ سے جفائیں کر رہا, تجھے ذرا بھی خیال نہ آیا گھوڑے سے وفا سیکھ لیتا تو سجدہ کرنے سے عاجز ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کلا لما یقضی ما امر, میرے بندے بات تو نے پھر بھی میری کوئی نہ مانی, پھر بھی کوئی نہ مانی. واہ بھائی اللہ بھی کیسے کیسے سمجھاتا ہے. پھر جب یہ دیکھا دے نا, پہلے یوں سمجھا قرآن بڑا عظیم ہے مان جاؤ, نہیں پھر اللہ نے یوں سمجھا تم بڑے بے حیثیت ہو میں بڑا با حیثیت ہوں مان جاؤ, نہیں کلا لما یقضی ما امر تو پھر بھی میری من کے نہ دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو تیسرے انداز سے سمجھایا, تیسرے انداز سے کہ آدمی احسان کرنے والے کے سامنے تھوڑا سر جھکا دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یوں کہا سببنا الماء صبا فلینظر الانسان الى طعامه فلینظر الانسان الى طعامه, نہ تو میرے قرآن سے متاثر ہوا, نہ تو میری ذات سے متاثر ہوا, نہ تو اپنی تخلیق سے متاثر ہوا کہ تو گندا پانی ہے. اچھا ایک اور طرح دیکھو میرے بندو, فلینظر الانسان الى طعامه, ذرا اپنے کھانے پر غور کرو جو ابھی تم اڑاؤ گے. ابھی تمہارے لیے بےچارے کتنے مرغے ذبح ہو گئے, کتنے بکرے ذبح ہو گئے, کتنے دانے پس کر پنا ہو کر نان بن گئے, روٹی بن گئے, کتنا دودھ تھنوں سے نکل کر آئس کریم بن گیا اور وہ کریم بن گیا, وہ کھیر بن گیا, اور کتنے وہ کھیتوں سے کھیرے ٹوٹے, ٹماٹر ٹوٹے, اور کتنے سلاد ٹوٹے, کتنی مولیاں, کتنی گاجریں قربان ہو کر ابھی تمہارے پیٹ کا ایندھن بن جائیں گی. تو اچھا چلو نہ تم میری ذات سے متاثر ہوئے, نہ قرآن سے ہوئے, اور نہ تم اپنے گندے ہونے سے متاثر ہوئے. اچھا ذرا اپنے کھانے کو تو دیکھ لو, اک کھاوے کیا دن منہ کھاوے تے اک شرماوے. یہ ہماری زبان کا محاورہ ہے, منہ کھاوے تے اک شرماوے. بجند بندہ کھا لے نا بندہ گسر نہ جاوے. تو اللہ تعالیٰ اب چوتھی دفعہ کہا اچھا چلو اور طریقے سے دیکھو, اور طریقے سے دیکھو. فلینظر الانسان الى طعامه, ذرا اپنا کھانا تو دیکھو کہاں سے آیا. انا سببنا الماء صبا, میں نے بارش کو برسایا. پھر کیا کہ ثم شققنا الارض شقا, پھر میں نے زمین کو پھاڑا. فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا, ساری فرسٹ گنوا دی, مکی مٹر جو جوار باجرہ سب اس میں آ گیا. موٹی موٹی چیزوں کے نام, زیتون پھل کھجوریں غلے اور چارہ سب کچھ بنایا تمہارے لیے, تمہارے جانوروں کے لیے. تو جب میں تمہارے ساتھ اتنا کچھ کر رہا ہوں اب تو میری مان جاؤ, اب تو میری مان جاؤ. پر بعض ایسے پتھر دل ہوتے ہیں کہ وہ احسان بھی جیسے سانپ نہیں ہوتا, جتنے مرضی احسان کرو ڈسر. دوست میں نے پڑھا جانوروں کے بارے میں, دو جانور میں وفا کوئی, ایک مگرمچھ اور ایک سانپ, ان دو میں وفا کو نہیں. جب موقع ملے گا ہڑپ کریں, جب موقع ملے گا وہ ڈسے گا. باقی ہر موزی سے موزی چیز احسان کو مان کر آرام ہو جاتی, سر جھکا دیتی ہے. تو بعض ایسے انسان ہوتے ہیں جو سانپ کی خصلت, میں بڑے درد سے کہہ رہا ہوں, کوئی اسے میری تنقید نہ سمجھے, پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوگا. خاتمہ تو اعتبار تو خاتمے کا ہے, اعتبار تو خاتمے کا, موت کے سہال میں آئی, موت کے سہال میں آئی. یا میں کوئی بڑا ہو کے نہیں کہہ رہا, حقیقت کو بیان کرتے ہوئے ڈر ڈر کے کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بڑے بول سے بچائے. بعض انسانوں کی فطرت وہ سانپ والی بن جاتی ہے, نا شکر, سب کچھ کھا کے بھی نا شکر, سب کچھ لے کر بھی نا شکر, کوئی احسان. اذان ہوئی کان پہ جوں نہ رہیں گی, ظلم و ستم کے بازار گرم ہوئے پہلی صف میں نظر آئے, عدل و انصاف کے بازار نظر ہوئے تو ایسے غائب ہو گئے جیسے کوئی وجود ہی نہ تھا. نہ فرمانی میں سر فہرست, فرما برداری میں سب سے پیچھے. تو ایسوں کو بعض اوقات دھماکہ اور سناٹے دار تھپڑ اور کوڑا وہ ان کو بیدار کر دیتا ہے. جو ویسے نہ مانے تو انہیں بعض اوقات جوتا منا لیتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ ہر بھی استعمال کیا, فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَّةُ, یہ اللہ نے تھپڑ مارا ایسے زور سے نشے والے کے منہ پر, متکبر کے منہ پر, مست کے منہ پر, اپنی جوانی پہ ناز کرنے والی کے منہ پر, اپنے مال پر اترانے والے کے منہ پر, اپنے عہدے اور منصب پر تکبر کرنے والے کے. فإذا جاءت الصاخة, صاخة, نہ تم قرآن سے اثر لیا, نہ تم نے اللہ کے احسانات سے اثر لیا, نہ تم نے اپنے حقیر پن سے اثر لیا, نہ تم نے میرے احسانات اپنے رزق روٹی کھا کر بگاڑ بھی ہمارا, سب انکار کر گئے. تو آخری عربہ, ایک بیچ میں بات یاد ہے سن, میرے استاد تھے مولانا غیر گل رحمت, میں نے ان سے حدیث کی اجازت کی. ان کی آنکھوں کا آپریشن ہوا, ان کو ڈاکٹر نے کہا آپ نے دو ہفتے سجدہ نہیں کرنا, اشارے سے کرنا ہے, اشارے سے. تو انہوں نے کھانا کھانا چھوڑ دیا. ایک دن دو دن جب تین دن گزرے کھانا نہیں کھایا. ان کے بیٹے تھے مولانا درود صاحب, ان تو دونوں ہی فوٹو. انہوں نے کہا آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے, بیٹے کو کوئی جواب نہیں دیا. اس علاقے میں ایک بڑے عالم تھے مولانا عبدالحق صاحب, وہ ان کے پاس گئے کہ میرا ابا تو خودکشی کر رہا ہے, مر جائے گا. وہ آئے چل کر کہنے مولانا آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے. تو ان کو کہا عبدالحق, جس رب کو سجدہ نہ کروں اس کا رزق کھاتے ہوئے شرم آتی, جس رب کو سجدہ نہ کروں اس کا رزق کھاتے ہوئے شرم آتی ہے. حالانکہ یہ کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں, یہ ان کے اپنا ایمان تھا, ان کا اپنا جذبہ تھا, ان کا اپنا عشق تھا. ورنہ شریعت تو اجازت دیتی, لیٹے لیٹے بھی سجدہ آنکھ کے اشارے سے بھی ہو سکتا ہے. چودہویں دن جب سجدہ کیا تو سلام پھر پہ تھا عبدالرؤف کھانا لاؤ. چودہ دن کے بعد کھانا کھایا. جن کے اندر میں کچھ تھوڑی سی رمق ہوتی وہ احسان کو تسلیم کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی چیز کو تسلیم نہیں کرتے, تو ان کو تھپڑ منا لیتا ہے. تو اللہ نے کہا فإذا جاءت الصاخة, فإذا جاءت الصاخة, جب وہ خوفناک چیخ کی آواز آئے گی پھر کیا ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ, بھائی تمہیں چھوڑ کے بھاگ جائیں گے, تم بھائی سے بھاگ جاؤ گے, تو امی ہی و ابی ماں باپ کو بھی چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے, وہ صاحبتی ہی و بنی ہے بیوی بچوں کو بھی چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے, ہلاک ہو جاؤ گے, پر تم چھپ نہیں سکتے, دو میں سے ایک انجام تمہارا ہو کے رہے گا. وجوہ یومئذ مسفرا فاحقا مستبشرا ووجوہ یومئذ علیہا غبرا ترہقها قطرا اولئک هم الکفرۃ الفجرۃ. یہ پوری سورت اللہ کا کیا عجیب انعام ہے, احسان ہے, جو قرآن کو بھی بتاتی ہے, پیغام کو بھی بتاتی ہے, احسان کو بھی بتاتی ہے, ترغیب بھی ہے, شوق بھی ہے, خوف بھی ہے. پھر بھی نہ ہو تو اب کیا کریں, پھر بھی نہ ہو تو کیا کریں. اب میرے پاس کوئی ایسی نلکی نہیں جس کو میں دل میں اتار کے سارا کلام اندر پہنچا دوں. الفاظ ہیں جو کان کے پردوں سے ٹکرا رہے ہیں, اگلا میرے بس میں نہیں, وہ تو اللہ ہی ہے جو کھول کر آگے پہنچائے. یا طلب صادق ہے جو آدمی کے اندر اتار دیتی ہے بات کو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جب تم بھاگو گے نا کبھی دائیں کبھی بائیں تو تمہیں پکڑا جائے گا, پھر دو انجام تمہارے سامنے ہوں گے. کچھ چہروں کو دیکھو گے, مسفرا واحقا مستبشرا, پھر یہ بڑا خوبصورت انداز مسفرا چمکتے ہوئے. تو چمک تو میک اپ سے بھی آ جاتی ہے, میک اپ یہ نہیں ہوتا میک اپ, میک اپ سے چمک آ جاتی ہے. واحقہ ہنستے ہوئے, مستبشرا یہ آخری لفظ میں بعد میں بتاتا ہوں. آدمی اوروں کے لیے بنتا سنورتا ہے, اوروں کے لیے مسکراتا بھی ہے, اندر میں پریشان ہوتا ہے, لیکن اپنی پریشانی کو چھپا لیتا ہے چہرے کے میک اپ سے اور مصنوعی مسکراہٹ سے. تو مستبشرا, مستبشرہ کا مطلب ہوتا ہے جس کے اندر میں خوشیاں اتر گئی ہوں, خوشی اندر سے باہر آ رہی ہو. تو دو چیزیں تو مصنوعی طور پر ہو سکتی ہیں, تیسری چیز مصنوعی ہو نہیں سکتی, تیسری چیز مصنوعی نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا مسفرا چمکتے چہرے, واحقا ہنستے چہرے. تو عین ممکن تھا یہ خیال آتا کہ آدمی کبھی غم میں ہوتا ہے پھر بھی ہنستا ہے, کبھی اوروں کے لیے تیار کپڑے پہن کے آگے بڑھ جاتا ہے. تو کہیں جنت میں تو ایسا نہیں ہے کہ اوروں کے لیے چہرے ہنسی ہوں, اوروں کے لیے ہمارے ہنسیاں ہوں اور اندر ہمارے غم ہو. تو تیسرا لفظ ہے مستبشرا, مستبشرا نہ, تمہیں جو جنت میں حسن ملے گا اور جو خوشی ملے گی وہ اندر سے باہر آئے گی, وہاں غم پہلے ہی مر کے تھپ کے ختم ہو جائے گا اور ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا, اور تمہیں اللہ تعالیٰ خوشیاں دے گا جو ہمیشہ کے لیے ہوں گی. اور دوسری طرف کیا ہوگا, وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ, کچھ چہروں پر تارکول لے کے اس کا پینٹ کر دیا جائے گا. تارکول کا میک اپ ہو رہا ہے, تارکول سڑک بچھانے والے لک, لک میں برش دبو کر چہروں پر رکھتے ہیں. یہ تو میں ویسے کہہ رہا ہوں, یہ نہیں کہ ان کو لک کا تارکول کا پینٹ ہوگا, بلکہ ان کو ویسے تارکول کا لباس پہنا دے گا, ان کے چہروں پر جسم پر قطران, ان پر تارکول کو اللہ تعالیٰ مل دے گا. اور بھائی ہم سے تو ابھی دیکھو نا, ابھی کتنا موسم خوشگوار ہے, لیکن پھر بھی میں بیان کر رہا ہوں مجھے گرمی لگ رہی ہے, اور یہ کرتا کاٹن ہے, بڑی ہلکی سی کاٹن ہے, پھر بھی گرمی لگ رہی ہے. تو جس کے جسم پر تارکول کا لباس ہو, شلوار کرتا آگ ہو, تارکول ہو, اوپر سے جہنم کی مار ہو, فرشتوں کی مار ہو, ان کا بنے گا کیا؟ تو یہ سورت پوری کی پوری میرے بھائیوں اس قرآن کا پیغام سناتی ہے, مقصد سے مقصد کی رہنمائی کرتی ہے, صراط مستقیم کا پتہ بتاتی ہے, اور اس تک چلنے کا جو راستہ ہے اور اس تک پہنچنے کا جو صحیح انداز ہے وہ باقی رہے گا. یہ بات تو پتا چل گئی, اب چلیں کیسے, پہنچیں کیسے, میں نے ڈاکٹر بننا ہے کیا کروں, بچوں پرائمری سے شروع کر, پریفرسی سے آگے میڈیکل کالج میں جا, پھر اس کے بعد جو بھی بننا ہے, آنکھوں کا, کان کا, زبان کا, میدے کا, دل کا, دماغ کا, پھر اس کی آگے محنت ہے. میں چاہتا ہوں اللہ کو راضی کر لوں, میں چاہتا ہوں جنت والا بن جاؤں, اب میں کروں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اور آپ کے درمیان نمونہ بنا کے کھڑا کر دیا. کہ یہ میں نے ایک ماڈل بنایا ہے, اس کو حبیب اللہ کا خطاب دیا ہے, لقب دیا ہے. دھرتی میں آدم سے لے کر آخری انسان تک ایک حبیب اللہ آیا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں آئے گا, بس یہ ایک ہی ہے, ایک ہی ہے. جب تم اس سے پیار کرو گے اور اس کے سانچے میں ڈھلو گے تو تمہیں بھی پیار دیا جائے گا اور تمہیں بھی محبوب بنا لیا جائے گا. اس کی نقل اتارو, اس کی نقل اتارو. عورتیں اس کی بیویوں کی نقل اتاریں اور تم اس کی نقل اتارو. عورت کمزور ہوتی ہے,
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 11 ماڈل دے دیے. ایک ماڈل کے پیچھے چلنا شاید مشکل ہوتا تو اللہ نے ہمارے نبی کو 11 بیویاں عطا فرمائی, 11 نمونے سامنے کر دیے کہ ان میں سے کسی ایک کے پیچھے چلو تمہیں منزل ملے گی, تمہیں جنت ملے گی. ساتھ چار بیٹیاں کھڑی کر دی, 11 بیویاں, چار بیٹیاں, 15 نمونے کھڑے کر دیے کہ ان میں سے کسی ایک کے پیچھے چلو تمہیں منزل ملے گی, تمہیں جنت ملے گی. اور ورنہ ہمارے نبی کی شادیاں کوئی شوق کی شادیاں نہیں تھیں. 25 برس کا نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی کر رہا ہے, یہ بات صاف طور پہ بتا رہے کہ کوئی شوق نہیں ہے. اور جب 50 سال کے ہو گئے تو شادیاں شروع ہوگی, 60 برس کی عمر میں آخری شادی کی. تو یہ شوق کی شادی نہیں تھی, یہ امت کی تربیت اور تعلیم کی شادیاں تھیں. 25 برس, جب آپ کی عمر 50 برس ہوئی تو خدیجہ کا انتقال ہو, اور ایسا حسین تو کائنات میں کوئی آیا نہیں. سارا عرب اعلیٰ سے اعلیٰ لڑکی پیش کرنے کو تیار تھا. حضور کے بارے میں آتا ہے ظاہر الوباء صاف ستھرے, ابلج الوجه چمکتا چہرہ, چمکتا چہرہ, لم تعبه سجلا, موٹے نہیں تھے کہ بدصورت بن جائیں, لم تزری بہی سقلا, پتلے نہیں تھے کہ بے روبے بن جائیں, وسیم قسیم, وسیم تھے. وسیم اس خوبصورت کو کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے آنکھ نہ بھرتی ہو, جتنی دفعہ دیکھو پہلے سے حسین ہو جائے, جتنا دیکھو پہلے سے حسین ہو جائے, اس کو عربی میں کہتے ہیں وسیم. قسیم تھے, قسیم اس کو کہتے ہیں جس کو جدھر سے دیکھو ادھر سے حسین نظر آئے, آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے, جو ہر طرف سے حسن کا پیکر, اس کو قسیم کہتے ہیں. تو جو وسیم بھی تھا, قسیم بھی تھا, سیاہ داج, موٹی آنکھ, لمبی پتلی, لمبی اور پتلی سیاہ پلکیں, دراز بھویں گول خوبصورت, فی صوت ہی سہل, آواز میں جادو تھا, فی لہت ہی کثافہ, داڑھی گھنی تھی, اور فی عنق ہی سطع, گردن سراہی دار لمبی تھی. اور ایسے حسین تھے کہ جب ایک دفعہ نظر پڑتی تھی تو دوبارہ دیکھنے کی تمنا بار بار اس پہ چلی جاتی تھی. جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں کہ چودھویں کا چاند آسمان پہ تھا اور ہمارے نبی مسجد نبوی کے صحن میں سرخ دھاری دار چادر اوڑھ کے بیٹھے تھے. تو جابر فرماتے ہیں میں کبھی چاند کو دیکھتا, کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتا, تو مجھے آپ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے. تو یہ اللہ نے ہمیں ماڈل دیکھا, یہ ہے, یہ بس یہ آخری آ رہا ہے, اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا, یہ آخری ہے. ہر چیز اپنی انتہا پہ پہنچ کر ختم ہوتی ہے. جب نبوت کمال پر پہنچی تو اللہ نے کہا بس اب اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا, یہ آخری, اس پر ختم کر دیا گیا. کمال, کمال, ہر چیز اپنے کمال پہ پہنچا کر اللہ تعالیٰ نے اس کو سراپا محمدی بنا کر ساری دنیا کے انسانوں کا آخری پیغمبر بنا کر بھیج دیا. آپ نے فرمایا مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنه واجمله الا موضع لبنه فی زاویہ فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل لا وضعت هذه فأنا اللبنة الأخيرة وأنا خاتم النبيين. آپ نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال ایسے ہے جیسے بنانے والے نے گھر بنایا, مکمل کر دیا, پر ایک پتھر چھوڑ دیا, وہ نہیں لگایا. لوگ آ کر معائنہ کرنے لگے, کہنے لگے کہ بڑا خوبصورت گھر ہے, بڑا خوبصورت گھر ہے, پر یہ پتھر کیوں نہیں لگایا؟ یہ پتھر لگ جاتا گھر پورا ہو جاتا, یہ پتھر لگ جاتا گھر پورا ہو جاتا. تو آپ نے فرمایا سنو, وہ گھر نبوت ہے اور میں وہ آخری پتھر ہوں جس پر نبوت کو مکمل کر دیا گیا. اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حبیب اللہ بنایا, حبیب اللہ, کسی کی قسم نہیں کھائی, آپ کی قسمیں کھائیں, لعمرک تیری جان کی قسم, کسی کے شہر کی قسم نہیں کھائی, آپ کے شہر کی قسم کھائی. کیا کہا؟ وہذا البلد الامین, آپ کی آنکھوں کو ذکر کیا, لا تمدن عینیک, آپ کے ہونٹوں کو, آپ کی زبان کو ذکر کیا, لا تحرک به لسانک, آپ کے چہرے کو ذکر کیا, فول وجهک, آپ کے سینے کو ذکر کیا, الم نشرح لك صدرک, آپ کے ہاتھوں کا ذکر کیا, لا تجعل يدک, آپ کی کمر کا ذکر کیا, الذي انقض ظهرک, اور آپ کے دل کا ذکر کیا, على قلبک, سر سے لے کر پاؤں تک اعضائے رئیسہ کو الگ الگ قرآن میں ذکر کر کے پھر ان کو جوڑ کر سراپا محمد بنا کر پھر پورے وجود کی قسم کھائی, کلا عمرک, اے میرے محبوب مجھے تیری اس جان کی قسم. ذرا آپ سوچیں جس جان کی اللہ قسم کھائے وہ کیسی پیاری اور عظیم اور خوبصورت جان ہوگی. تو اگر بھائیو
اللہ تک پہنچنا ہے تو محمدی سانچے میں ڈھلنا ہوگا، محمدی سراپے میں ڈھلنا ہوگا. وردی کی طاقت ہے، وردی اتر جائے، وردی اتر جائے، کتنا جھگڑا چل رہا ہے، وردی اتارو. کوئی وردی میں طاقت ہے تو نہیں اتر رہی. اگر وردی کا کوئی وزن نہ ہوتا، وردی کا کوئی وزن نہ ہوتا تو یہ جھگڑا کیوں چلتا؟ ارے پاکستان کا آئی جی لاہور کل آ کر اپنے دفتر میں ہندوستانی آئی جی کی وردی پہن کر بیٹھ جائے تو کوئی دفتر میں ہلچل مچے گی یا کچھ بھی نہ ہوگا؟ جی ایچ کیو کا سب سے بڑا کور کمانڈر ہندوستانی جرنیل کی وردی ٹھمکا کے آ کر بیٹھ جائے تو اس کے خلاف کچھ ہوگا یا اس کو چھوڑ دیا جائے گا؟ کم از کم اس کے خلاف غداری کا کیس لکھا جائے گا. وہ کہے گا تم میرے دل کو دیکھو، میرے باہر کو نہ دیکھو، میرا اندر پاکستانی ہے، میری وردی ہندوستانی ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لباس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا کہ لباس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر لباس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو کہو ان پولیس والوں سے کہ ہندوستانی پولیس کی وردی پہن کر ڈیوٹی دیں، اور فوج والوں سے کہو کہ ہندوستانی فوجی کی ڈیوٹی کی وردی پہن کر یہ ڈیوٹی دیں. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں بہت بڑا فرق پڑتا ہے، نقصان ہوتا ہے، تو کہا میرے نبی کی وردی اتنی سستی ہے کہ پاکستان کے فوجی سے بھی سستی، پاکستان کے پولیس والے سے بھی سستی. رب کی قسم کائنات ایک پلڑ میں ہو، میرے محبوب کی چھوٹی سی سنت ایک پلڑ میں ہو تو اس کا وزن ساتوں زمین آسمان سے زیادہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ محبت ختم ہو گئی نا، محبت آدمی کو اطاعت پر لاتی ہے. پائے سگ بو سید مجنو کلق فرصد اینچے زود. لوگوں نے دیکھا مجنو نے کتے کے پاؤں چومے تو لوگوں نے کہا پاگل تو کتے کو چوم مرا رو بھی اس کے پاؤں. تو اس نے کہا این سگے درکوے لیلا کیا ہی کاہے رفت بود. یہ کتا کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزرتا ہے تو مجھے خیال آتا ہے کبھی تو اس کا پاؤں لیلا کے پاؤں پہ پڑا ہوگا، اس خیال سے میں چومنے بیٹھ جاتا. کیونکہ اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں، کوئی کپڑے کی کیا بات ہے، ٹائی لگانے سے کیا ہوتا ہے جی، پتلون پہننے سے کیا ہوتا ہے جی، ننگے سر پھرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کبھی میرا نبی ننگے سر نہیں پھرا، کبھی زندگی میں ایک دفعہ آپ ننگے سر بازار میں نہیں آئے. گھر میں ننگے سر بیٹھے ہیں، گھر میں ننگے سر نماز بھی پڑی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ آپ مجلس میں آئے اور ننگے سر بیٹھو. اور ہمارے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے پگڑی پہنا دی، وہ فائیو سٹار ہوٹل کا جو کھڑا ہوا ہے نا بہرا، وہ گیٹ کھولنے والا، اس کو پگڑی پہنا دی، اور ہمارے لاشعور میں اس کو گھسا دیا کہ پگڑی باندھنا یہ بہروں کا کام ہے، یہ بڑے آدمیوں کا کام نہیں ہے. ویسے پاگل نہیں تھے، وہ ہمیں پاگل بنا گئے. ڈرائیور کو ٹوپی پہنائی اور صاحب جی ننگا سر بیٹھا کہ یہ ٹوپی پہننا اور سر پہ پلہ باندھنا یہ ڈرائیوروں کا کام ہے، سرداروں کا کام نہیں ہے. یہ لاشعور کو سبق دیا گیا. میں جب چھوٹا سا بات بتایا، کس کس بات کا رونا رہا ہوں، یہ جب سننے تھے یہاں تو فرض قربان ہوئے پڑے، لیکن میں نے ایسی بات آئی تو آپ کے خدمت میں عرض کر دی کہ احساس مٹ گیا ہے تو اللہ تک پہنچنے کا راستہ وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پاک پاکیزہ پیغام ہے جو ناقابل تبدیل ہے، ناقابل تحریف ہے، وہ قیامت تک محفوظ ہے، تاکہ کوئی یہ کہہ نہ سکے کہ پتہ نہیں اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کے نبی کی ہر چیز محفوظ ہے، صرف عمل کرنے کی ضرورت. کسی نبی کا نسب محفوظ نہیں، کسی انسان کا نسب محفوظ نہیں. اللہ نے اپنے نبی کا نسب بھی 10,000 سال کی تاریخ میں ظاہر ہونے دیا اور اس کو محفوظ رکھا. ابھی تو 1400 سال گزرے ہیں، 1425 میں تو ابھی شروع ہے نا، تو ہجرت سے ہمارا سال شروع ہوتا ہے، تو آپ تو 11 ہجری میں فوت ہوئے نا، تو 10 سال وہ نکال کے ابھی تو 1415 سال ہوئے ہمارے نبی کو ہم سے جدا ہوئے. پچھلے 10,000 سال لوٹ جائیں تو اللہ کے نبی کی زندگی سلامت. یہاں سے لے کر حضور تک جو سلسلہ، وہ آپ کا علمی نسب نامہ ہے کہ آپ کی ہر بات ہمارے پاس سند سے آئی ہے. کیونکہ ہم علم سے بے بہرا تھے تو ہمیں پٹڑی سے اتارنے میں کوئی مشکل نہیں پیش آئی باطل کو. جب لارڈ میکالے آیا تھا 1834 میں، اس نے کہا
کہ ان کو پٹڑی سے اتارنے کا کوئی طریقہ تلاش کرو. مسلمان چونکہ نظریاتی قوم ہے ان کو قابو کرنے کا کوئی طریقہ سوچا جائے. 1834 میں یہ فکر لیا گیا. 1831 میں سید احمد شہید جب 1831 میں تو 1834 میں آیا تعلیم کے نظام کے لیے یہ شخص آیا تو اس نے کہا بھائی ان کو قابو کرو. کبھی ادھر سے کوئی اٹھ جاتا ہے کبھی ادھر سے کوئی اٹھ جاتا ہے. ان کو میٹھی چھری سے ذبح کرو بے موت کے مارو. لیکن وہ اس کی بات آگے نہ چلی. پھر 1857 کی جنگ آزادی کے بعد WW Hunter آیا. اس نے اس کو بات کو آگے بڑھایا کہ اس کا کوئی حل سوچو. تو 6 مہینے کے سروے کے بعد یہ حل نکالا گیا کہ ان کو قرآن کے علم سے دور کر دو, اپنا علم پڑھا دو, 50 برس میں تمہاری مٹھی میں ہوں گے. تو قرآن پھر مولویوں کی بات بنتی چلی گئی, قرآن ملا کا کلام بنتا چلا گیا, اور ڈاکٹر انجینئر بننا صاحبوں کی بات بنتی چلی گئی. تو قرآن سے ایسے بہدہرا ہو گئے, ایسے نابلد ہو گئے کہ الف لام سے ورناس تک ایک لفظ کا نہیں پتا کہ قرآن کیا کہہ رہا مجھ سے. اپنے علم سے بالکل غافل ہو کر دور جا گرے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا قرآن, پھر علم دیا حدیث, حدیث محفوظ فرمائی, حدیث کو محفوظ کیا. کس طرح؟ سند کے ساتھ. یہ ڈاکٹر بیٹھے ہیں, ہر 10 سال کے بعد ان کا سارا لٹریچر تبدیل ہو جاتا. انجینئر ہیں, 10 سال کے بعد نئی کتاب. اور پاکستان کا نصاب وہ تو اس کا تو کوئی بنیاد ہی کوئی نہیں. وہ تو بنگال کے پانی کی طرح صبح ادھر چلتا ہے, شام کو ادھر چلتا ہے, کبھی یوں چلتا ہے کبھی یوں چلتا ہے, جس پانی کی کوئی سمت نہ ہو. کیونکہ سامنے کوئی منزل تو ہے نہیں, خالی پیسہ کمانا ہے. اس نسل کو کہاں پہنچانا ہے, یہ تو سامنے کوئی نہیں. تو ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا سند کے ساتھ. سند ہمیں جو علم پہنچا سند کے ساتھ, کہ ہم جب بات کرتے ہیں تو ایسے ڈائجسٹ کی بات نہیں کرتے, اور رسالوں کی بات نہیں کرتے, اور یہ الٹے سیدھے مصنفوں کی بات نہیں ہوتی. بلکہ میں جب حدیث کو بولتا ہوں تو میرے سامنے 31 واسطے ہیں جہاں سے یہ بات چھن چھن کے مجھ تک آئی ہے, اور ان میں سے کوئی ایک واسطہ میری نظروں سے اوجھل نہیں ہے. میں نے حدیث پاک کو محمد عبداللہ سے پڑھا ہے, انہوں نے خیر محمد سے پڑھا ہے, انہوں نے انور شاہ سے پڑھا ہے, انہوں نے محمود الحسن سے, انہوں نے محمد قاسم سے, انہوں نے عبد الغنی مجددی سے, انہوں نے شاہ اسحاق سے, انہوں نے شاہ عبد العزیز سے, انہوں نے شاہ ولی اللہ سے, انہوں نے ابو طاہر مدنی سے, انہوں نے ابراہیم کردی سے, انہوں نے احمد القشاشی سے, انہوں نے ابی المواہب الشناری سے, انہوں نے محمد بن احمد بن محمد الرملی سے, انہوں نے ابو الفضل ابو یحییٰ انصاری سے, انہوں نے ابن حجر الاسقلانی سے, انہوں نے احمد بن ابراہیم التنوخی سے, انہوں نے احمد بن ابی طالب الحجار سے, اور انہوں نے سراج الحسین مبارک الزبیدی سے, اور انہوں نے عبد الرحمن انہوں نے عیسیٰ عبد الاول بن عیسیٰ الحروی سے, اور انہوں نے عبد الرحمن بن مظفر الداودی سے, اور انہوں نے عبداللہ بن احمد السرخسی سے, اور انہوں نے محمد بن عبداللہ الفربری سے, اور انہوں نے محمد بن اسماعیل الامام البخاری سے, امام بخاری نے حمیدی سے, انہوں نے سفیان سے, انہوں نے یحییٰ بن سعید سے, انہوں نے محمد بن ابراہیم سے, اور انہوں نے علقمہ بن ابی وقاص سے, انہوں نے عمر بن خطاب سے, اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. یہ سلسلہ حدیث ہے جو یوں آیا ہے, اس میں کوئی غلط چیز داخل کیسے کرے گا؟ بھائی حدیث تو 300 سال بعد لکھی گئی, پتہ نہیں صحیح یا غلط. خون کے ذرات پہچاننے والے موجود, خون میں بیماری دیکھنے والی آنکھ موجود, زمین میں تیل دیکھنے والی آنکھ موجود, زمین میں پیٹرول دیکھنے والی آنکھ موجود, خلاؤں میں ستاروں کی گردش کو دیکھنے والی آنکھ موجود. تو اللہ اتنا کمزور نہیں ہو گیا کہ ایسی آنکھ نہ پیدا کرے جو حدیث کو دیکھ کے پرکھ سکے اور پہچان کے بتا سکے یہ جھوٹ ہے یہ سچ ہے. جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا کوئی نہیں مائی کا لال جو حدیث میں غلط چیز کو داخل کر کے دکھا. آپ دیکھتے نہیں خون میں غلط خون داخل کرو تو فوراً اگلا خون باغی ہو کر خود بھی مر جاتا ہے اگلے کو بھی مار دیتا ہے. جس رب نے جسم کی حفاظت کے لیے اتنا مضبوط نظام بنایا ہے, اسی رب نے اپنے علم کی حفاظت کے لیے اتنا مضبوط نظام بنایا ہے کہ ساری دنیا کے دجال کٹے ہو جائیں, حضور کی حدیث میں کوئی حدیث گھڑ کے داخل نہیں کر سکتی, ہو ہی نہیں سکتی. یہ میں نے سفید کرتا پہنا ہے, اس میں کالا ٹاٹ لگا دو نظر نہیں آئے گا, نیلا پیرنگ لگاؤ نظر نہیں آئے گا, سرخ لگاؤ نظر نہیں آئے گا. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم عربی زبان کو سمجھتے نہیں, اس لیے ہم پر یہ دور چل گیا. یا جھوٹے نبی چل گئے تو حدیث کا انکار کون سا یہاں مشکل کام. پنجاب والوں کو جدھر مرضی موڑ بنیادی کوئی نہیں ہے. تو چونکہ ہم عربی نہیں جانتے اس لیے یہ دور چل گیا وہ حدیث تو 300 سال بعد لکھے. لیکن جو عربی کو سمجھتا وہ جانتا ہے کہ سارا جگ مل جائے نبی جیسا کلام بن ہی نہیں سکتا. اگر کوئی بنا لے فرض کرو تو یہ سند کھڑی ہے, یہ سند کھڑی ہے, اس میں سے جو بات آئی ہے وہ ہے رسول پاک کی, جو دائیں بائیں سے آئی ہے فوراً کان کھڑے ہو جائیں گے, خون باغی ہو جائے گا, نہیں 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 یہ کوئی دجال ہے, یہ کوئی دروغگو ہے, یہ غلط بات آ رہی, یہ صحیح نہیں آ رہی, یہ اینجیوگرافی وہ اس سے وہ نہیں دیکھ لیتے, وہ ڈال کر کیا ڈالتے ہو بھائی, کوئی کیمرہ ڈالتے ہو گے کیا؟ اور میں کئی دفعہ دیکھا اس کو, سب کو یہ سارے ڈاکٹر دل والے بیٹھے ہوئے, تو یہ دل کی باریک رگیں دیکھ لیں. تو میرا اللہ اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ حدیث کو دکھانے والے کوئی نہ ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی بات کو سچا اور مضبوط اور ثابت رکھنے کے لیے یہ سلسلہ نسب بنایا ہے. یہ نسب, یہ میرا نسب بنانا ہے علم والا. ایک ہے باپ دادے والا, وہ تو چوتھی پشت کے آگے مجھے پتا نہیں کہ چوتھی پشت والے کا کیا نام تھا, لیکن میرا علمی نسب نامہ 31 واسطوں سے جاتا ہے. مجھے ایک ایک واسطے کا پتا ہے, کہاں پیدا ہوا, کہاں مرا, اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نسب نامہ وہ عبداللہ سے آدم تک 80 پشتوں تک جاتا ہے. تو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عد بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوس بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذاب بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن ابتعا بن حمدان بن صنبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیضی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحق بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یارو بن ملحل ایل بن قیناش بن بن آنوش بن شیف اور بن آدم علیہ السلام. یہ 80 پیڑیاں ہیں, یہ 80 سلسلے ہیں. ایک کسی جگہ جا کر بھی پردہ گہرا نظر نہیں آتا, غبار نظر نہیں آتا. اللہ نے یوں چھان چھان کے اپنے حبیب کو وجود بخشا. پھر ہمیں کہا اب اس کے پیچھے چلو, جو اس کے پیچھے چلے گا مجھ تک پہنچ جائے گا, جو نہیں چلے گا دائیں بائیں کھڈوں میں جا کے مر کے ہلاک ہو جائے. تو میرے بھائی اور بہنوں, ہمیں ضرورت ہے اللہ اس کے رسول کی پاکیزہ زندگی کو سیکھنے کی, ہمیں ضرورت ہے قرآن کے پیغام کو سمجھنے اور سیکھنے کی. یہ ہماری ذاتی ضرورت ہے, یہ ہم برباد ہوگا اگر اس کو حاصل کیے بغیر مر کے. اللہ تعالیٰ نے اپنا کام پورا کر دکھایا, اس نے قرآن کو محفوظ کیا, حدیث کو محفوظ کیا. یہ چھوٹا سا بیٹا ہے ہمارا, اس کو نہیں پتا کہ الف لام سے والناس تک جو میں نے یاد کیا اس کا مطلب کیا ہے. اس کو ایک لفظ کا مطلب نہیں آتا اور یہ یاد کیے بیٹھا ہے. یہ قرآن کا معجزہ ہے. جس چیز کی سمجھ نہ ہو اس کو تو پڑھنے کو دل نہیں کرتا, چلے جائے کہ یاد کرنا. جو چیز سمجھ میں نہ آ رہی ہو وہ تو آدمی ٹھپ کے رکھ دیتا ہے, یاد کہاں سے کرتا ہے, رٹے بھی لگاتا ہے. تو ان چیزوں کے رٹے لگاتا جو سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں. تو کائنات میں واحد کتاب جو 6000 سے زیادہ آیات پر مشتمل اور انتہائی فصیح و بلیغ الفاظ پر مشتمل, زیر زبر جزم پیش کے حرکات سکنات پر مشتمل, اس کے باوجود یہ ہمارے بچے جو ایک لفظ کا ترجمہ نہیں جانتے, الحمد سے شروع ہو کر والناس تک گولی کی رفتار سے پڑھتے چلے جاتے ہیں, نہ اٹکتے نہ کھٹکتے. جہاں ذرا متشابہ لگے خود پتہ چل جاتا غلط ہو گیا, پھر پیچھے سے چلتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے اعلان انعام تھا کہ اللہ نے اس کتاب کو ہمارے سینوں میں اتار دیا اور کچھ لوگوں کو اس کا عشق دے دیا کہ ہم نے یاد کرنا ہے, ہم نے یاد کرنا ہے. بچوں کو بھی شوق ہم نے یاد کرنا ہے. قاری پڑھانے والے ہمارے عام طور پر عالم نہیں ہوتے, ان کو بھی کچھ پتہ نہیں میں کیا یاد کرا رہا ہوں، جنت کا ذکر گزرا یا دوزخ کا ذکر گزرا، توحید آئی یا رسالت آئی، عبرت آئی یا آواز آیا، کچھ پتہ نہیں. پر قاری صاحب بھی کہہ رہے ہیں بیٹو یاد کرو، بیٹا کہہ رہا ہے دعا کرو مجھے یاد نہیں ہو رہا، مجھے یاد ہو جائے. ساری دنیا میں یہ واحد کتاب ہے جو زیر زبر کے ساتھ سینوں میں محفوظ ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی کتاب نہ تھی جس کو کوئی یاد کر سکتا. تو اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا تھا، اس نے ذمہ پورا کر کے دکھایا. حدیث پاک کو حفاظت کی حفاظت فرمائی سند کے ذریعے، قرآن کی حفاظت فرمائی سینوں کے ذریعے، سینوں میں محفوظ ہے. ساری دنیا کا لکھا ہوا بدل دیا جائے تو لوگ سینوں سے نکال کے پھر لکھ دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر کرم کتنا فرمایا کہ اس کو بلا مشقت نہیں فرمایا، کہ جس کے بچے نے حفظ کیا اس کے ماں باپ کی بخشش ہو گئی، جس کے بچے نے قرآن یاد کیا پھر اس کو حلال حرام کی تمیز نہ کی اور اس کے مطابق چلا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرما کر کہے گا ان میں سے اپنے عزیزوں میں سے 10 آدمی تجھے اختیار دیتا ہوں، جس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے گا اس کی بخشش کر دوں. پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ریان ہے، اس پہ ایک شہر ہے جس کے 70,000 سونے چاندی کے دروازے ہیں، محل ہے جس کے 70,000 سونے چاندی کے دروازے ہیں، جو اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو عطا فرمائے گا. اس لیے مستورات کی خدمت میں گزارش ہے پردے کو رواج دیں. مغرب چاہتا ہے ہماری بیٹیوں کو ننگا کر دے، جیسے ان کی عورت ننگی ہوگی ہماری بیٹیوں کو وہ بازار لانا چاہتا ہے. تو بھائی ہم یہ دہائی دے رہے ہیں فاطمہ کی بیٹیاں بن کے مرو، خدیجہ کی بیٹیاں بن کے مرو، مغرب کی بیٹیاں بن کے نہ مرو. میں تو ہر بیان میں کہتا ہوں مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے، ہماری نسل مغرب میں کیا عزتیں تلاش کرنا چاہتی. آپ دیکھتے نہیں ہیں کائناتی نظام میں مغرب ڈوبنے کی جگہ اور مشرق ابھرنے کی جگہ. سبھائیو اپنی عورتوں کو ترغیب دو، اور مستورال سن رہی ہیں وہ خود بھی عمل کریں، اوروں کو ترغیب دیں. عورت کی عزت کھلنے میں نہیں چھپنے میں ہے، یہ عورت کی فطرت کے خلاف ہے کھل کر بازار میں آ جانا. لیکن جو کہ رواج نہیں ہے اس کو رواج دیا جائے. یہ سکلین مشتاق جو نا، اس کو سب سے پہلے ہم ملے، ہم بنگلہ دیش میں تھے، یہ بھی وہاں کھیلنے گئے تھے، ہم بھی وہاں تھے جماعت میں، تو ہم نے ان کو ہوٹل جا کر گشت کیا، تو اس کو اور اس کی بیوی کا عجیب رنگ اور حلیہ دیکھا. اور پھر جب منت خوش آمد ہوتی رہی، سلام دعا چلتے 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 چلتے، تو بس پوری داڑھی سر پر ٹوپی، اور اس کی بیوی ایسی پردے میں آئی ہے کہ اس کا ناخن تک نظر نہیں آتا، کسی کو بال تک نظر نہیں آتا، اور جتنی اس کی بے پرد سہیلیاں ان کو وہ برقعے گفٹ کرتی پھر رہی، تو پھر نہیں چیز دیتی وہ جوڑے کپڑوں کی بجائے برقعے دیتی ہے. برقعے یہ ماحول کا اثر ہے، تربیت کا اثر ہے. تو اسے گزارش ہے کہ اس کے لیے کچھ وقت فارغ کرو، اپنے گھروں میں اس کو رواج دو. عورت کی فطرت نہیں ہے باہر آ جاؤں. ہم کراچی ایئرپورٹ پر تھے تو میں اور میری بیوی کھڑے تھے، تو ایک لڑکی آئی بالکل مختصر لباس، آ کر میری بیوی کے پاس کھڑی ہو گئی، پھر آگے چلی، پھر آ کر کھڑی ہو کر پھر آگے چلی. میں نے کہا یہ لڑکی تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہے، تم ادھر جا کے بیٹھ جاؤ، شاید میرے شرم کی وجہ سے نہیں بول رہے. تو وہ ادھر جا کے بیٹھ گئی. تھوڑی دیر کے بعد وہ لڑکی اس کے پاس سیدھی جا کے اس کے پاس بیٹھ، میں موڑے کے پاس لے کے فارغ ہو کے کیا، تو میں نے کہا کیا کہہ رہی تھی؟ کہہ رہی تھی کہ آپ کا یہ پردہ مجھے بڑا اچھا لگا. آپ اپنے خاوند کی وجہ سے کرتی ہیں کہ خود اپنے شوق سے کرتی ہیں؟ کہ میں اپنے شوق سے کروں، کہ مجھے بڑا اچھا لگا، میرے لیے دعا کریں میں بھی ایسی پردے دار بن جاؤں. یہ عورت کی فطرت ہے، اس سے جتنا باہر جائے گی وہ تنگ ہوگی، پریشان ہوگی. عورت کی آزادی اس کے پردے میں ہے، عورت کی آزادی اس کا پردہ اتارنے میں نہیں ہے. ذرا سے اسی سفر میں تو ایک جاتے واقعہ یہ آتے ہوئے حج پہ جا رہے تھے، حج پہ جاتے ہوئے حاجی کیمپ میں ٹیکہ لگوانے گئے، تو لے ڈاکٹر تھے وہ مجھے ٹیکہ لگانے ہیں. میں نے کہا آپ کسی لڑکے سے کہہ دیں وہ مجھے لگا دے، آپ میری بیوی کو لگا. انہوں نے کہا جی بہت اچھا. تو انہیں ایک لڑکا بھیجا، اس نے مجھے ٹیکہ لگایا، اس نے میری بیوی کو لگایا. جب ہم جانے لگے تو اس نے کہا ذرا سنیے، میری بیوی پیچھے گئی، میں باہر کھڑا ہو گیا. تھوڑی دیر بعد واپس آئی تو اس نے کہا ہر وقت آپ ایسا ہی پردہ کرتے ہیں؟ کہا ہر وقت ایسا ہی کرتے. تو مجھے بڑا اچھا لگا، آپ میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے بھی ایسا پردہ نصیب فرما دے. یہ اندر کی فطرت ہے، فطرت کیسے بدلے؟ اس
لیے یہ ساری مستورات کی خدمت میں گزارش ہے کہ اپنے آپ کو مشرق کی بیٹی بنائیں, فاطمہ کی بیٹی بنائیں, خدیجہ کی بیٹی بنائیں. مغرب کی بیٹی نے آزاد ہو کر بہت بڑی قیمت کی. تو سارے بہن بھائی اس کی نیت کرو, اللہ سے مانگو, اپنے بچوں کو سرمایہ سمجھ کر ان کی تربیت کرو بھائی, ان کو دنیا بھی سکھاؤ پر ان کو آخرت بھی سکھاؤ, تاکہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے کچھ کام تو آ سکیں. ان کا ڈاکٹر بننا ہمارے کس کام, ان کا انجینئر بننا ہمارے کس کام. ہمارے کام تو یہ آئے گا, وہ قرآن پڑھ لیا یہ آئے گا, جب کبھی پڑھیں گے تو ہماری قبروں میں ہمیں اجر ملتا رہے گا, ہمارا سلسلہ چلتا رہے گا. باقی یہ پیسے کمائیں, گھر بنائیں, اس کا ماں باپ کو کیا پتا پہنچنا. تو سارے بھائی اس کے ارادے کریں درشد. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ, وصلی علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ, وصل بنا ما انت اہلہ, انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. یا اللہ تو قرآن کا علم ہمیں نصیب فرما, قرآن کے مطابق ہماری زندگیوں کو ڈھال دے. اللہ اس کی تعلیمات کو گھر گھر میں زندہ کر دے, عام کر دے. جن بچوں نے قرآن یاد کیا ان بچوں کو اس کے مطابق چلنے والا